نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین. آج ہم انشاء اللہ تعالیٰ 20 پارہ سورۃ القصص آیت نمبر 22 سے 42 تک کریں گے. 20 آیات ہیں. ہم نے جو پہلے پڑھا ہے ابھی تک موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ, اس میں موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ہم نے ذکر پڑھا, اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کیسے پلے بڑے فرعون کے محل میں, اور کس طرح سے پھر ان کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو ان کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بن گیا, ان کی زندگی بدل گئی, جس سے انسان کو پتہ نہیں ہوتا وہ صبح کس چیز پہ کرتا ہے اور شام اس کو کس چیز پہ ہوتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, بعض دفعہ ایسے واقعات, ایسی ناگہانی صورتیں, اچانک سے کچھ سڈن ایسی چیزیں آ جاتی ہیں انسان کی زندگی میں کہ اس کی زندگی پلٹ جاتی ہے. بالکل ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا کہ اتنی ایک دم اچانک سے ایک سچویشن ان کے سامنے آ گئی جس میں کہ ان کا سے ان کے ہاتھوں سے ایک قتل ہو گیا, اور یہ بہت یعنی ایک بڑی بات ہے انسانی جان کا کسی کے ہاتھ سے قتل ہو جانا. اور گو کہ وہ قتل خطا تھا, آمد نہیں تھا, جان بوجھ کے نہیں کیا گیا تھا, اس کے باوجود موسیٰ علیہ السلام کی اس پہ جو ریگریٹ تھا اور اس پہ جو اللہ تعالیٰ کے سامنے معافی مانگنا تھا, اور کہیں پہ بھی آپ یہ نہیں دیکھتے موسیٰ علیہ السلام کو کہ وہ کوئی اس کا جواز پیش کر رہے ہوں کہ یا اللہ میرا کیا قصور ہوا, میں نے تو غلطی سے کیا تھا, میں نے کون سا جان بوجھ کے کیا, میں نے کون سا ایسے کیا. جب اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں تو ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں, کبھی جسٹیفیکیشنز نہ دیں, اللہ میرا ویسے قصور تو نہیں تھا, اللہ ویسے میں نے اتنا بڑا تو نہیں, اللہ وہ خود ہی میرے سامنے آ گیا تھا, اللہ وہ خود نہیں. جسٹیفیکیشن نہیں دیں, گرا دیں اپنے آپ کو کہ اللہ مجھ سے قصور ہوا ہے, اللہ میں معافی چاہتی ہوں, اللہ میں ہی غلط ہوں. کسی جگہ پہ بھی معافی مانگتے ہوئے اپنی ایک ساتھ معافی بھی مانگ رہے ہوں اور ایک اپنی ساتھ صفائیاں بھی دے رہے ہوں کہ لیکن میں نے تو بڑا کیا تھا, لیکن میں نے تو محنت بڑی کی تھی. آپ دیکھیں انبیاء کی آپ نے دعائیں دیکھی ہیں, سیکھیں ان دعاؤں سے, دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں ہمیں دعائیں نہیں مانگنی آتی نا, انبیاء سے دیکھیں دعائیں مانگی کیسے جاتی ہیں. سبحان اللہ, یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہیں, یہ نہیں کہتے کہ اللہ میں نے تو بڑی محنت کی تھی, میرا کیا قصور ہو گیا ایسا, میں نے تو بڑا ان کو کہا تھا, اللہ وہ مانے ہی نہیں تھے تو میرا کیا قصور ہے, اللہ پھر میں نے نکلنا ہی تھا وہاں سے, نہیں اللہ میں ظالموں میں سے ہوں. کوئی بات ہی نہیں ہے اپنی صفائی پیش کرنے کی, عاجزی عاجزی ہے. ان کی دعا میں بھی دیکھیں, انی ظلمت نفسی, اللہ میں نے اپنے جان پہ ظلم کیا, حالانکہ کیا کوئی غلطی سے ہی ہوا تھا, کون سی انٹینشنلی انہوں نے مارا تھا کہ اب میں اس کو قتل کرتا ہوں, ایسا کچھ نہیں تھا, اور اصلاح کے لیے کیا تھا کہ اس کو ہٹانے کے لیے, ایک مکہ مار دیا وہ ماری گیا اس سے. تو مطلب آپ عام حالات میں ہمیں دیکھیں کہ ہم سے کچھ غلطی سے ہو جائے تو ہم مانتے تھوڑی ہیں, پھر ہم کہتے ہیں اللہ مجھ سے میں نے کون سا جان بوجھ کے کیا, اللہ تجھے پتا ہے میں نے جان بوجھ کے تو نہیں کیا. ہم خود کو ٹوٹلی سبمٹ نہیں کرتے, ٹوٹلی گراتے نہیں اللہ کے آگے. استغفار میں مانگنے میں یہی چیز تو ہوتی ہے جو ہم نے کرنی ہے کہ ہم اللہ کے سامنے بچ جائیں, بس کوئی سیکنڈ بات ہی نہیں, بس اللہ میرا ہی قصور ہے. اور یہ بھی کوئی تنزیہ نہیں جیسے ہم لوگوں کو کہہ دیتے ہیں میرا ہی بس قصور ہے, ٹھیک ہے مان لی, نہیں واقعی دل کے اندر یہ بات ہو. پھر دیکھیں اتنی پیاری دعا مانگنے کے بعد, پھر اس کے بعد اگلے دن جب اسی اسرائیلی نے ان کا پول کھول دیا تو ان کے پاس سوائے وہاں سے فرار کے اور کوئی راستہ نہیں تھا, اس لیے کہ اب وہ کس میں ہیں, موسٹ وانٹیڈ کی لسٹ میں آ چکے ہیں. ہوتی نا لسٹ ایک بن جاتی نا, موسٹ وانٹیڈ شوٹ ٹو کل, ان کے لیے احکامات صادر ہو چکے تھے کہ جہاں دیکھو, جیسے کہہ دیا جاتا گولی مار دیں بس ختم, قتل کر دو. تو اب وہاں پہ کوئی دیکھے ایسی عدالتیں نہیں تھی کہ جہاں پہ رحم کی اپیل ڈالی جائے, وہاں پہ کوئی مقدمہ چلے, یہ اپنی ڈیفینڈ کر سکے خود کو, کوئی وکیل ہو, ایسی کوئی چیز وہاں پہ نہیں تھی. بس جب ایک فیصلہ ہو گیا محل میں, ایک فرعون نے فیصلہ صادر کر دیا تو دیٹس اٹ, اس کے اوپر کوئی سیکنڈ کوسچن نہیں ہوتا تھا. تو اب یہ بھی نہیں تھا کہ بھائی کوئی اس طرح کا راستہ نکل سکے. تو اب ان کے پاس ایک ہی راستہ تھا کہ وہ بھاگ جائیں. اور یہاں پہ دیکھیں دوبارہ, اب جب بھاگ نکلے ہیں تو دعا کس سے کر رہے ہیں؟ اللہ سے, ربی نجینی من القوم الظالمین, ظالم قوم سے اللہ مجھے نجات دے دے. حدیث میں آتا ہے کہ جو ظالم حکمران ہے, بدترین حکمران وہ ہے جو سنگ دل ہوتا ہے, تند خو ہوتا ہے, عوام پہ ظلم ڈھاتا ہے, اور یہ فرعون تھا. ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ خبردار ہے لوگو, اللہ ظالم حاکم کی نمازیں قبول نہیں کرتا. نہیں, اتنی زیادہ بڑی وعید ہے ظالم حکمرانوں پہ. ایک اور حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, افسوس ہے امراء اور حکام پر, اور افسوس ہے ان کے بڑوں پر, افسوس ہے امینوں پر. بہت سے لوگ قیامت کے دن آرزو کریں گے, کاش دنیا میں چوٹیوں کے بال سوریا, چوٹیوں کے بالوں کے بل سوریا, یعنی جو ستارہ ہے اس کے ساتھ باندھ کے وہ لٹکائے جاتے اور آسمان اور زمین کے درمیان لٹکے رہتے, لیکن ان کو کسی کام کی ولایت اور سرداری نہ ملتی. یعنی اتنا سخت اس کا امتحان ہوگا نا, جن کو لوگوں کے اوپر حکمران یا جن کو لوگوں کی سرداری ملتی ہے, لیڈر بنتے ہیں, لوگوں کے معاملات کے وہ یعنی انچارج بنتے ہیں, اتنی سخت یہ اس کی پوچھ گچھ ہوگی, جتنی بڑی, جتنا بڑا حکمران ہوگا یا جتنی بڑے اس کا عہدہ ہے, جتنے زیادہ لوگوں کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے, کہ وہ قیامت کے دن یہ چاہے گا کہ کاش مجھے بالوں کے بل لٹکا دیا جاتا, لیکن میں یہ ذمہ داری مجھ پہ نہ ڈالی جاتی, میں یہ نہ ذمہ داری لیتا. اور آج لوگ بیک کرتے ہیں کہ ہمیں ووٹ دے دو, ہمیں چن لو, ہم تمہاری خدمت کریں گے. اس دن لوگ یہ تمنائیں کریں گے, کیونکہ جب انسان کو یہ عہدے ملتے ہیں تو اکثر لوگ اس میں ظلم کرنا شروع کر دیتے ہیں اور حد سے نکل جاتے ہیں. اور جو بادشاہ اپنا دروازہ حاجت مندوں کے لیے, ضرورت مندوں کے لیے, مسکینوں محتاجوں پہ بند کر دے گا, تو اللہ تعالیٰ مسکنت کے دروازے کھول دیتا ہے. یعنی ان کے اوپر مسکنت اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے ان کے اوپر حاوی. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس ظالم قوم سے نجات مانگی تھی, اور جو انسان بھی دشمنوں سے خوف کھا رہا ہو, وہ اس کو کسی بھی مجرم کا, کسی بھی شر پسند کا خوف ہو, کوئی بھی اس کے پیچھے لگ گیا ہو اور اس کو ان سے خطرہ محسوس ہو رہا, اس کو یہی دعا مانگنی چاہیے. اب یہ دعا مانگنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام اب دعا مانگ رہے ہیں اور نکل گئے ہیں. وَلَمَّا تَوَجَّهَ, اور جب اس نے رخ کیا, تِلْقَاءَ مَدْيَنَ, مدین کی جانب توجہ کی, میں نے منہ کیا اس طرف, رخ کیا, قَالَ, کہا, آسا, امید ہے ربی, میرا رب, اَنْ يَهْدِيَنِي سَوَا سَبِيل, میرا رب میری رہنمائی کرے گا سیدھے راستے کی طرف. یعنی اب آپ دیکھیں تھرو آؤٹ کنیکشن اللہ کے ساتھ ہے جڑا ہوا, کہیں پہ بھی کنیکشن ٹوٹا نہیں ہے. غلطی ہو گئی تب اللہ کی طرف رجوع, اب یہ ایک مسئلہ پیدا ہو گیا ہے, اب یہاں سے نکل رہے ہیں دعا کے ساتھ نکل رہے ہیں. پھر اس کے بعد بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک حسن ظن ہے کہ میرا رب ضرور مجھے صحیح راستہ دکھائے گا. حالانکہ دیکھیں پتہ نہیں ہے, کوئی جی پی ایس نہیں ان کے پاس, کس طرف کو جانا ہے, کدھر کا راستہ ہے, شاہی محل میں پلے میں شہزادوں کی طرح اس وقت بے سر و سامانی کی حالت میں، نہ کپڑا ہے نہ سامان ہے نہ کوئی تیاری کی ہے، یہاں تک ہم نے جانا ہو تو کتنی تیاری کرتے ہیں، 2 گھنٹے کی مسافت پہ جانا ہو اور یہاں پہ تو منزل ہی نہیں پتا، کچھ نہیں پتا کدھر جانا ہے، بس بھاگ نکلے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں ہر ہر موقع پہ اللہ کو پکار رہے ہیں، اور اس وقت جب کہ آگے بالکل فیوچر کیا نظر آ رہا ہے، بالکل ڈارک، کہ بالکل ایسے بندے کا سوچے نا کیا ہے، بالکل آگے کچھ نہیں ہے پتا، کدھر جانا ہے، کدھر رہیں گے، کہاں سے کھائیں گے، کہاں نوکری کریں گے، نہ گھر ہے نہ باہر ہے، نہ کوئی آگے دوست ہے، نہ کوئی رشتہ دار ہے، چلو کسی کا ایڈریس پتا ہے، فلانے کے پاس جا کے چھپ جائیں، ادھر جا کے پناہ لے لیں، اس کے گھر پہنچ جائیں، فلانی جگہ پہ کوئی رہتا ہے کہ دوسرے ملک میں، چلو ان کے پاس چلا جاتا ہوں بھاگ کے، کچھ نہیں پتا، بس نکل کھڑے میں۔ اور زندگی میں واقعی بعض دفعہ ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ انسان کو کچھ نہیں سمجھ آتا کہ آگے کیا ہے، میں کس طرف کو جاؤں، میں کیا کروں اس میں، اس وقت یہ دعا کرے، اس وقت یہ کہے آسا ربی یہدینی سوا سبیل، مجھے اپنے رب سے امید ہے، وہ ضرور مجھے راستہ دکھائے گا، سیدھا راستہ۔ یعنی سیدھا راستہ کا مطلب کیا ہے، جو راستہ صحیح راستہ ہے وہ مجھے دکھائے گا، اور اللہ نے واقعی دکھایا۔ موسیٰ علیہ السلام کو تو نہیں پتا تھا اللہ تعالیٰ کس طرف لے کر جا رہا ہے کدھر، مگر امید اللہ سے تھی، کچھ نہیں جانتے کیا ہونے والا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک ڈائریکشن رکھی ہوئی تھی۔ اور یہ سیدھا راستہ کون سا تھا، مدین کا راستہ، جو نہ ادھر نہ ادھر، اللہ نے وہاں پہنچانا تھا کیونکہ اللہ نے وہاں پہ کوئی کام لینا ہے۔ اب دیکھیں اس سے پتہ چلتا ہے نا کتنے پازیٹیو ہیں، زندگی میں یہی پازیٹیونیس انسان کو ہمیشہ، چاہے حالات کتنے بھی خراب ہو، یہ پازیٹیو ایٹیچیوڈ رکھنا ضروری ہے۔ یہی ہے اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھنا، اور جو اللہ تعالیٰ سے جیسا گمان کرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ویسا ہی ثابت ہوتا ہے۔ یہ حدیث میں اللہ سے اچھا گمان رکھو، اب وہ کہہ دے بس ختم ہو گیا، سب ختم ہو گیا، اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب کیا ہوگا، اشتہاری مجرم قرار دیے گئے ہیں، اشتہاری مجرم سمجھتے ہیں نا کہ اب نا بس وہ پیچھے لگ گئے ان کے، دشمن پیچھے لگا ہوا ہے، جہاں دیکھیں گے وہاں ختم کر دیں گے، اور ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، اور پتہ ہی نہیں جانا کہاں۔ ایسے میں ایک انسان مایوس ہو سکتا ہے، لیکن بندہ مومن جس کو اللہ پہ یقین ہو اور جو اللہ کو پہچانتا ہو نا، کبھی یہ زندگی کے کتنے بھی ڈارک حالات ہوں کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ اسی لیے مایوسی کو کیوں کفر کہتے ہیں، کبھی سوچا آپ نے، مایوس بندے نے اللہ کا انکار کر دیا، کیا اس کو یقین نہیں ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر، کیا اس کو یقین نہیں کہ اللہ اس کو اس مسئلے سے نکال سکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں میرا رب مجھے ضرور راستہ دکھائے گا، سیدھا راستہ دکھائے گا مجھے ضرور۔ ہم ایسے مواقع پہ کبھی ادھر مشورہ، کبھی ادھر مشورہ، کبھی ادھر بات، کبھی ادھر بات، اور دعا کرنی بھول جاتے ہیں، اور اللہ سے اچھا گمان کرنا بھول جاتے ہیں۔ تو دیکھیں اب انہوں نے اللہ سے ایسا گمان کیا اور ایسی دعا مانگی، ہم بھی یہ مانگے، اللہ ہمیں بھی اسی طرح راہ دکھائے گا جیسے اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی اور ان کو راستہ دکھایا۔ اب یہ جو سوال ہے وہ تو موسیٰ علیہ السلام تھے، لہٰذا ان کا تو ٹھیک ہے، ان کا تو ہونا ہی تھا، تو ام موسیٰ کون سی کوئی نبیہ تھی، اصحاب کہف کون سے کوئی نبی تھے، اللہ نے سب کی دعائیں قبول کی، اور شیطان کیا تھا، وہ کون سا بہت اللہ کے مقرب تھا، اللہ نے تو اس کی بھی دعا قبول کی۔ تو دعا مانگتے ہوئے کبھی یہ سوچ کے نہ مانگے پتہ نہیں قبول بھی ہوتی کہ نہیں، وہ تو وہ تھے، وہ تو اتنے نیک تھے، ان کی تو قبول ہے، ہمارے جیسوں کی کدھر قبول ہونی ہے، یہ بھی شیطان کا ہی ایک دھوکا ہے۔ یقین کے ساتھ مانگے، جس رب نے شیطان کی قبول کر لی دعا، کیا میں شیطان سے بھی زیادہ گئی گزری ہوں کیا، اللہ ضرور قبول کرے گا۔ وَلَمَّا وَرَدَا اور جب وہ پہنچا مَا مَدِيَنَا مَدِيَن کے پانی پر, یعنی وہاں پہ کنواں تھا وہاں پہ پہنچا. اب یہ جو سفر تھا مدین کا یہ 8 دن کا سفر تھا. 8 دن کا سفر سوچیں, دن اور رات موسیٰ علیہ السلام چلتے رہے ہیں بھوک کے عالم میں, پیاس کے عالم میں, کتنی تھکاوٹ ہوگی. اور ابھی وہ منزل کوئی نہیں پتا, راستے میں درختوں کے پتے کھاتے رہے. کبھی ایسے بھی حالات آ جاتے ہیں, بعض لوگ جب حالات ڈاؤن ہوتے ہیں نا تو وہ سخت ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, گولیاں کھانی پڑتی ہیں, ٹینشن کی وجہ سے نسیں پھٹنے لگتی ہیں, کیا ہوگا, کیا اب یہ کیا ہو گیا, اب میرے ساتھ کیا ہو گیا, میں تو اتنی اچھی بلی ہوا کرتی تھی, میں تو شادی سے پہلے ہمارے تو گھر کے اندر ہمیں اتنے لاڈ پیار تھے, یہ میں کدھر آ کے پھنس گئی, یہ میرے اوپر کیا ہو گیا. وہ اتنے ڈپریشن میں آ جاتے ہیں. آپ دیکھیں پیغمبروں کی زندگی میں ڈپریشن کیوں نہیں ہے, ان سے زیادہ تو سخت حالات کسی پہ بھی نہیں آئے. نو ڈپریشن, کیوں کیوں نہیں ڈپریشن, یہ بتائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تو سب سے ہی مشکل حالات آئے, ان میں کیوں نہیں تھا ڈپریشن. موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ لیں, یہاں پہ بھی کوئی ڈپریشن نہیں. اب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ڈپریشن میں ہی ختم ہو جاتے, وہ تو وہاں پہ کچھ ٹائم ہی نہ گزار پڑتے. تسبیح کیا کرنی تھی, تسبیح بھی وہی کرے گا نا جس کا کوئی, دیکھیں دماغ اس کا حاضر ہوگا تو تسبیح کرے گا. اب ڈپریشن کے اندر ہی مرے چلے جا رہے ہیں تو پھر کدھر سے تسبیح یاد آئے گی. سوچیں کیوں نہیں تھا ڈپریشن, کیا وجہ تھی. تو سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے اوپر بھروسہ. ہر رات کے بعد ایک دن ہے, اللہ ہر چیز پر قادر ہے. ڈپریس کس بات پہ ہونا, مایوسی کیوں ہونی, اس سے زیادہ کیا بڑی بات ہو سکتی ہے کہ دیکھیں آل الون ایک بندہ ہے. خود کو سوچ کے دیکھیں, اب ہمیں تو ساری سٹوری پتا ہے تو اب ہم کہتے ہیں نہیں ان کو تو ایسے مل جائے گا, لیکن جسٹ سوچیں ایک بندہ نو ویئر ہے, اب کیا ہوگا. انسان کو یہ خدشات ہی مار دیتے ہیں اب ہوگا کیا. ہم اچھے بھلے گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں, ایک ذرا سی جاب ہی چلی جائے تو کہتے ہیں اب ہوگا کیا, اب کھائیں گے کہاں سے, فریج بھرا ہوا ہے کھائیں گے کہاں سے, ہائے اب ایسے کیا ہوگا, ہائے اب یہ بل کیسے پہ ہوگا, ہائے اب کیوں. اللہ نہیں ہے کیا. جب انسان اپنی زور بازو پہ صرف بھروسہ کرتا ہے نا تو وہ پھر یہ دیکھتا ہے کہ اب میری طاقت میں کتنا کچھ رہ گیا, وہ پھر ڈپریس ہوتا ہے کیونکہ اس کو اس کی طاقت تو زیادہ نہیں ہے, بہت کمزور ہے. لیکن جب وہ اللہ کی طرف نظر اٹھاتا ہے نا تو پھر اس کے اندر ہمت آ جاتی ہے, میں تو کمزور ہوں, میرا اللہ تو کمزور نہیں ہے, میں کچھ نہیں کر سکتا, میرا اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے, میں بے بس ہوں, میرا اللہ بے بس نہیں ہے, میں بے زور ہوں, میرا اللہ بے زور نہیں ہے. یہ چیز اس کو ہمت دیتی ہے, میرے سارے معاملات میرے ہاتھ میں تھوڑی ہے, میرے اللہ کے ہاتھ میں. جو سوچے گا میرے ہاتھ میں وہ ضرور ڈپریس ہوگا, جو سوچے گا میرے اللہ کے ہاتھ میں, میرا اللہ مجھے راہ دکھائے گا, وہ کیسے ڈپریس ہو سکتا. تھکن ضرور ہے موسیٰ علیہ السلام کو, بھوک بھی ہے پیاس بھی ہے, نڈھال ہوئے پڑے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے کہ ڈپریس ہو گئے ہیں. یہ دیکھیں بہت بڑا فرق ہے. اور پھر جس کی نظر میں دنیا کی زندگی صرف ایک امتحان ہے اور مختصر ہے اور ختم ہو جانے والی ہے, کیا وہ بھی کبھی ڈپریس ہو سکتا ہے. جس کی نظر ہر وقت موت کے بعد کی زندگی پر رہتی ہے, وہ کبھی ڈپریس ہو سکتا ہے. اس کے لیے تو ہر چیز ہی بس ایک امتحان ہے, یہ بھی امتحان, یہ بھی, اس سے بھی گزرنا ہے, اس سے بھی گزرنا ہے. میری نظر تو وہاں ہے, یہ تو ہرڈلز ہیں. جیسے دوڑنے والا, آپ نے کبھی وہ والی ریس دیکھی ہے جس میں وہ بھاگتے ہیں, انہوں نے آگے آگے ان کے رکاوٹیں رکھی ہوتی ہیں, اس پہ جمپ کرتے جاتے ہیں, جمپ کرتے جاتے ہیں, اور ان کی سپیڈ میں کوئی فرق نہیں پڑتا, بھاگتے چلے جاتے ہیں. منزل پہ پہنچنا, یہ دنیا منزل نہیں ہے, یہ تو راستہ ہے اس منزل تک پہنچنے کا جو جنت ہے. تو موسیٰ علیہ السلام چل رہے ہیں, ڈپریس نہیں ہے, چلتے چلے جا رہے ہیں, حالانکہ فیوچر بالکل کچھ پتہ نہیں ہے, کیا ہے دھندلا ہے, آگے کیا ہوتا ہے کوئی پتہ نہیں, کدھر پہنچتے ہیں زندگی کدھر لے جاتی ہے کوئی پتہ نہیں. افسوس سے مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہماری جو یہ اکثر آپ میوزک سنتے ہیں یا شاعریاں دیکھتے ہیں یا یہ وہ سب ڈپریشن کی طرف لے کے جاتے ہیں. زندگی بس ختم ہو گئی, آئیے دنیا مطلب ہی فلانا یہ آنا یہ پتہ نہیں کیا, میں تو بس میں تو ٹھوکروں میں ہوں, میں تو فلاں ہوں, بس اتنا زیادہ انسان کو ڈپریس کرتے ہیں. ان سے دور رہنا چاہیے. اور ہمارا حال کیا ہوتا ہے جس وقت ہم پر کوئی مشکل حالات آتے ہیں, بجائے ہم قرآن سے ہمت لینے کے, ان انبیاء کی کہانیاں پڑھ کے یہاں سے اسٹرینتھ لینے کے, ہم وہ ان گانوں میں اور ان میں بس لگا کے اور پڑے میں اور اندھیرے کمرے کیے ہوئے اور رو رہے ہیں اور نہ بال بنائے نہ کپڑے بدلے نہ کچھ کھانے, بس ختم ہو گیا, سب ختم ہو گیا. یہ تو ایک مایوس انسان کی صورت ہے. دیکھو قرآن ہمیں کیسے ہمت دیتا. اس وقت آپ نے ذہن میں یہ ضرور رکھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے سفر میں, اور اللہ تعالیٰ کیسے ہمت بندھا رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمت کہاں سے دی جاتی تھی؟ اس قرآن سے. یہاں سے ہمت بندھائی جاتی تھی. ہمیں ہمت جب چاہیے ہوتی تو ہم کدھر جاتے ہیں؟ ہم اور چیزوں کی طرف چل پڑتے ہیں. ہر پیغمبر کی زندگی اٹھا کے دیکھو, آپ کو ہمت ہی ہمت ملے گی. وجد علیہ امت من الناس یسقون, وہ وہاں پایا اس پر پانی پر پایا, یعنی جب وہ پہنچے وارے جب وارد ہوا پانی پر, پایا اس پر ایک امت کو, ایک گروہ کو لوگوں میں سے, وہ کیا کر رہے تھے؟ پانی پلا رہے تھے اپنے جانوروں کو. انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں کھڑے ہوئے ہیں کنویں کے پاس جانور لے کے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں. اچھا اب دیکھیں چلتے چلتے ایک جگہ پہ پہنچ گئے, وہاں پہ ایسے پکچر ذہن میں ضرور لے کر آئیں, ایسے سوچیں کہ جیسے آپ کے سامنے ایک مووی چل رہی. اب وہاں پہ انہوں نے دیکھا یہ سب لوگ کھڑے ہوئے پانی پلا رہے ہیں, اور وہ وجدہ من دونی امراتین تزودان, پایا ان کے علاوہ دو لڑکیوں کو جو رکے میں تھی, ہٹا رہی تھیں اپنے جانوروں کو ہٹا رہی تھیں. آپ نے دیکھا نا جب پانی ہوتا ہے تو وہ جانور وغیرہ جو پیاسے ہوتے ہیں وہ یعنی رسیاں چھڑا چھڑا کے آگے جا رہے ہوتے ہیں یا وہ بھاگ بھاگ کے آگے جا رہے ہوتے ہیں کہ ان کو پانی پینا ہے. اب یہ ان کو روک کے کھڑی ہوئی ہیں. یہ عجیب سی ایک بات لگ رہی کہ اتنے لوگ تو پانی پلا رہے ہیں, یہ لڑکیاں ایک سائڈ پہ ہٹ کے کھڑی ہوئی ہیں, ان کے جانور پانی کی طرف جانا چاہ رہے ہیں, یہ ان کو روک رہے ہیں. اب موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہیں گیا, حالانکہ تھکے ہوئے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کا کردار آپ کو یہاں پہ بہت اچھی طرح سے ان ساری آیات میں ملے گا کہ وہ کیسے تھے, ان کا کیریکٹر کیا تھا, کیونکہ ان کے کیریکٹر سے ہم سب کو ایک تسلی اور ہمت دی جا رہی ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان حالات میں موسیٰ علیہ السلام کی کہانی کیوں سنائی گئی, سوچیں نا. اب ہجرت کا سفر ہے اور سنائی جا رہی موسیٰ علیہ السلام کی کہانی, کچھ آپ کو سمجھ آتی ہے کیوں؟ اسی طرح ہمیں بھی مشکل حالات میں ان قصوں سے, موسیٰ علیہ السلام کے خاص طور پہ قصے سے ہمت ملے گی. ہم ان قصوں کو پڑھیں اس طرح سے کہ ہم اس میں سے نکالیں وہ سبق جو ہمیں ملتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی کیریکٹر سے, کیسے تھے وہ. قالا ما خطبکما, کیا معاملہ ہے تم دونوں کا؟ اب دیکھیں اپنے حالات صحیح ہیں نہیں, ابھی تھکے ٹوٹے وہاں پہنچے ہیں, نہ کھانے کو نہ پینے کو, اور لیکن یہ دیکھا ہے کہ یہ لگتا ہے کہ یہ ضرورت مند ہے, یہ بیچاریاں کیوں کھڑی ہوئی ہیں, کیا مسئلہ ہے؟ قالتا, ان دونوں نے کہا, لا نسقی حتی یصدر الرعاء, ہم پانی نہیں پلاتی یہاں تک کہ نکال لے جائیں چرواہے, باقی چرواہے اپنے جانوروں کو پانی پلا لیں, ہم اس وقت تک پانی نہیں پلاتی. اب اس بات سے بہت کچھ پتہ چل رہا ہے یہاں تک. نمبر ون, یہ موسیٰ علیہ السلام وہ بندے تھے جن سے دیکھا نہیں جاتا تھا اگر کوئی ضرورت مند ہے, کوئی مظلوم ہے, کوئی کسی کا کوئی پریشانی میں ہے, ان سے نہیں برداشت ہوتا تھا. اب وہ چاہے خود کتنے ہی ضرورت مند ہے, اب ایک ایسا انسان جو ابھی ابھی جس کی زندگی بدل گئی صرف کسی کی ہیلپ کرنے کی وجہ سے, کیا وہ دوبارہ کبھی کسی کی ہیلپ کرنا چاہے گا؟ کسی کے معاملے کے اندر دیکھنا چاہے گا, پوچھنا چاہے گا کہ جی کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ ہم تو 10,000 دفعہ توبہ کرتے ہیں. آئندہ میری توبہ ہے کہ جو میں نے کبھی کسی کی ہیلپ کرنے کا سوچا, بھائی مجھے تو بڑا سبق مل گیا, مجھے تو فلانے نے دھوکہ دے دیا, میں نے تو اس کے پر بھروسہ کر کے اس کو اتنے پیسے دے دیے, میں نے تو اس کی اس نے میرے سامنے رو کے بتایا تو میں نے اس کی ہیلپ کر دی, اس نے تو ایسے کرا میرے ساتھ, آئندہ میری تو توبہ ہے جو میں کسی کے کام آؤں. ये हमारे अक्सर होते हैं ना डायलॉग, ये हम सब के होते हैं, हम सब इस तरह मायूस हो जाते हैं। मूसा अलैहि सलाम नहीं हुए, उन्होंने नहीं कहा कि मैं अभी तो आया हूँ वहां से भाई, आइंदा के लिए मैं तो तौबा की है किसी के मामले में दखल देने से, जाओ अपना खुद ही भुगतो, खड़ियां तो खड़ी रहे मुझे क्या। देखिए ना आप खुद सोचिए एक नेचुरल हमारी, लेकिन हम क्या देखते हैं कि वो दूसरों को तकलीफ में देख के रह नहीं सकते थे। देखिए ऐसे ही नहीं अल्लाह ताला चुन लेता किसी को, खैर ख्वाही दूसरों की उनके अंदर कितनी ज्यादा थी, किसी की तकलीफ देख के बर्दाश्त ना कर पाना ये चीज थी उनके अंदर। हमारे सामने कई लोग सामान उठा रहे होते हैं, ज़ईफ़ होते हैं, कमज़ोर होते हैं, या कोई खड़ा होता है बस के अंदर, हम बैठे हुए, कई लोगों को ज़रूरत होती है हम चलते चले जाते हैं, वो हमें तो नहीं, हमें क्या ज़रूरत है, कोई और कर देगा, नहीं छोड़ो छोड़ो इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्या पता कल को कोई हम ही ना मुश्किल में पड़ जाए तो छोड़ो। देखिए यहाँ पे हम देखते हैं कि ऐसा कैरेक्टर नहीं है उनका। अच्छा अब क्या है दूसरी, हमें उस माशरे की एक छोटी सी तस्वीर नज़र आती है, एक अक्स नज़र आता है उस माशरे का, कि जहाँ पे मज़लूम का या औरतों का कोई ख्याल नहीं किया जाता, किसी और ने नहीं आके पूछा भी लड़कियों तुम यहाँ पे क्यों खड़ी हो, आखिर उनके उनके शहर की लड़कियाँ थी, रोज़ ही आती होंगी, कोई आज पहली दिन तो नहीं आई, तो वो सारे अपने पिला रहे हैं लेकिन इतने बेहिस हैं, उनको ये नहीं ख्याल कि ये औरतें खड़ी हुई हैं, लेडीज़ फर्स्ट का जो मामला ये वेस्ट कहता है, तो उन्होंने नहीं ये सोचा कि ये औरतों को हम आगे कर दें। मूसा अलैहिस्सलाम ने सोचा कि नहीं ये औरतें इनको पहले होना चाहिए, उनको पहले, ये बेचारियाँ खड़ी हुई हैं, ये कवि लोग ताकतवर लोग आगे अपने जानवरों को पिला रहे हैं, ये भी हमें पता चलता है। तीसरी हमें एक और बात पता चलती है कि ज़रूरत के वक्त अगर किसी औरत से बात भी करनी पड़ जाए, लड़कियां हैं खड़ी हुई हैं, पता है कि इनकी ज़रूरत, लग रहा है कि कोई ज़रूरतमंद है, तो उसमें कोई हरज नहीं है, ये नहीं है हम तो नहीं औरतों से बात करते और खड़ी हैं तो खड़ी रहे, हमारे तो मज़हब के अंदर ये अलाउड ही नहीं है। एक और बात हमें पता चलता है कि वो लड़कियों का कैरेक्टर देखें वो कितनी बाहया हैं, वो ये नहीं कर रही कि अच्छा हम भी धक्के दे के अंदर घुस जाती हैं, अगर ये पानी पिला रहे हैं नहीं तो धक्कम पेल हम भी करके अंदर घुस सकते हैं, हमारा तो नहीं ये काम है कि हम खड़ी रहें और इंतज़ार करती रहें। आप देखें जैसे हमारी औरतें जाती हैं जब हरम में तो हजरे असवद को चूमने के लिए, वो इतनी बेचैन होती हैं मर्दों के हजूम में घुसती जाती हैं, उसके बाद उनके हाल ये होते हैं, हिजाब उतरे होते हैं, बाल बिल्कुल बिखरे हुए होते हैं और हालत परेशान होती है और पता नहीं किस किस तरह उनसे टच होते हुए वो अंदर तक पहुंचती हैं, धक्के उनको पड़ रहे होते हैं लेकिन बस उन्होंने वहाँ तक पहुंचना, तो ये सही नहीं है। हया यही है कि वो देखें कैसे एक तरफ हट के खड़ी हैं, उन्होंने ये गवारा नहीं किया मर्दों के अंदर घुसती चले जाएं, जब सारे लोग पानी पिला लेंगे तो फिर हम चली जाएंगे। अब यहाँ एकदम सवाल ये पैदा होता है कि कोई मर्द क्यों नहीं उनके इस काम को करने के लिए आ गया, एकदम जहन में आता है ना कि भाई तुम्हें आने की ज़रूरत क्या थी, तो फौरन वो कहती हैं वह अबूना शेख उन कबीर, हमारा बाप बहुत बूढ़ा है, यानी इससे पता चला कि घर के मर्दों की ये जिम्मेदारी होती है कि वो ये काम करें बाहर के, लेकिन अगर घर में कोई ऐसा मर्द नहीं है या बूढ़ा है बीमार है या नहीं कर पाता तो औरत ये काम कर सकती है, घर से बाहर निकल के बाहर के कामों की टेक केयर कर सकती है, इसमें हर्ज नहीं है एज लॉन्ग एज एनवायरनमेंट सेफ हो और औरत को खुद भी पता हो कि मैंने खुद को कैसे कैरी करना है, खुद भी पता हो कि कैसे मैंने एक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक सीन देखते हैं, एक ऐसा सीन हो रहा है, मूसा अलैहिस्सलाम आए हैं और उनके सामने ऐसी एक सिचुएशन खड़ी हुई है जिसके अंदर लड़कियां एक तरफ खड़ी हैं जानवरों को लेकर, जानवर बेचैन हो रहे हैं भागने के लिए और वो उनको पकड़ रही हैं और उन्होंने ये जवाब बताया, हम आदमियों की भीड़ में नहीं घुस सकते ना। अच्छा मूसा अलैहिस्सलाम अब क्या करते हैं, फसा कालहुमा, تو انہوں نے پانی پلایا ان دونوں سے. کیوں؟ لڑکیوں نے کہا تھا کہ آپ پانی پلائیں؟ نہیں کہا تھا. انہوں نے خود آفر کیا. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کیسے نیکی کرنے میں آگے بڑھنے والے تھے. کیا موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اچھا مجھے کتنے پیسے دو گی اس کے؟ اچھا یہ آپ کے جانور ہیں پھر میں ان کا دودھ دھو لوں؟ میں تو خود اتنا بھوکا پیاسا ہے, میں تو خود مسافر ہوں. اچھا تو پھر کچھ اس کا مطلب اتنا کچھ ہوگا اگر آپ کے پاس کہ مجھے کوئی اجرت دے دیں تو پھر میں یہ آپ کا کام کر دیتا ہوں. کچھ بھی کہہ سکتے تھے نا, لیکن کچھ نہیں کہا. اور یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی آسک کر رہا ہے ان کو تو پھر کام کر رہے ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ پھر ہم اس وقت کریں گے جب کوئی کہے گا تو ہم کریں گے, خود کیوں کریں؟ ہم بعض دفعہ نیکی کے مواقع ہمارے سامنے ہوتے ہیں, ہمیں نظر ہی نہیں آتے, یا ہم اس انتظار میں رہتے ہیں کہ کوئی کہے تو میں کروں گی, یہ انتظار رہتا. اور پھر اس کے بعد کر کے بھی احسان دوسرے پر, یہ نہیں سوچتے کہ یہ میں نیکی کر رہی ہوں یا اچھا مجھے کیا ملے گا اس میں. فوراً ذہن کے اندر اس کا وہ جاتا ہے کہ اس کے بعد اس کو بھی میرے کام آنا چاہیے, اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ میری سچویشن کیا ہے. لیکن دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی شخصیت کیا ہے, بے لوس نیکی کرنے والے. اور انبیاء ایسے ہی ہوتے ہیں. اور جو انبیاء کے نقش قدم پہ چلنا چاہتا ہے نا, انعمت علیہم کے, تو انعمت علیہم کا راستہ یہ ہے جو ہم روز مانگتے ہیں کہ اللہ ان کا راستہ دکھا جن پہ تو نے انعام فرمایا. تو یہ ہے ان کا راستہ. وہ نیکی کرنے کے لیے انتظار نہیں کرتے, وہ نیکی کر کے جتاتے نہیں ہیں, وہ نیکی کر کے بدلہ نہیں چاہتے اس سے, کار گزرتے ہیں بس. کوئی ان کو کالنگ کر کر کے بلاتا نہیں ہے, خود حاضر ہوتے ہیں. تو انہوں نے پلا دیا ان دونوں کے جانوروں کو, حالانکہ خود کی سچویشن کیا ہے. اور یہ نیکی کا موقع نظر آ جانا نا, اور اس کی توفیق مل جانا, یہ بھی اللہ کی ایک رحمت ہوتی ہے. بہت سارے لوگوں کے سامنے موقع آتے ہیں, نہیں کرتے. اللہ اکبر. اور ہمیں یہاں پتہ چلتا ہے شدید مشکل ترین حالات میں بھی انہوں نے نیکی کرنا نہیں چھوڑا. اب اللہ تعالیٰ معاف کرے اگر ہم کسی مشکل میں پڑ جائیں تو ہم کہتے ہیں میں تو خود مشکل میں ہوں, اب میں کیا ان کے کام شروع کر دوں؟ سوچتے نہیں اگر میری اپنی مشکل کتنی ہے. اب انسان جو خود مشکل میں ہوتا ہے نا, وہ کبھی سوچتا ہی نہیں کہ میں کسی کے کام آ جاؤں. وہ کہتا ہے لوگوں کو میرے کام کرنے چاہیے اس وقت کہ میں لوگوں کے کام کرنا شروع ہو جاؤں. اور بعض تفسیروں میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پیر زخمی ہو گئے تھے, جوتے پھٹ چکے تھے, اتنا برا حال تھا. لیکن پھر اس کے باوجود کہ جب خود مشکل میں ہونا تب کسی کی ہیلپ کرنا, یہ انعمت علیہم کا راستہ. جب خود ضرورت مند ہونا, جب خود کے پاس کچھ نہیں ہے, جب خود تھکے ٹوٹے ہیں, تب بھی کسی اور کے لیے کھڑے ہو گئے. آخر جانوروں کو پانی پلانا, ان اس میں بھی تو کچھ وہ یعنی ایفرٹ لگی ہے, کوئی محنت لگی ہے. وہ ان کے اندر گھسے ہوں گے مردوں میں, پانی پلایا, لے کر آئے جانور, تو یہ ایسے ہی تو نہیں ہو گیا, کوئی لیٹے لیٹے تو نہیں کر دیا. اور نہ ہی انہوں نے یہ پوچھا تم لوگ کافر ہو کہ مسلمان ہو, تم لوگ کیا ہو, تمہارے نام کیا ہیں, کچھ نہیں ایسا. بس ہیلپ کرنی ہے کسی کی بھی کر دی, جس کو بھی ضرورت مند دیکھا. اللہ اکبر. اللہ ہمیں یہ نیکی کے یہ جذبے عطا فرمائے کہ ہم بے لوس ہو کے نیکی کر سکیں, ہم کسی ریوارڈ کو کی تمع کے بغیر, کوئی لالچ کے بغیر دوسروں کے کام آ سکیں. اور نیکی کر کے پیچھے مڑ کے نہ دیکھیں, ثم تولی الی ذل, پھر منہ موڑ گیا سائے کی طرف, کوئی اور باتیں نہیں. اچھا اب کسی عورت کو کوئی ایسا اگر دیکھ لیتا ہے, کوئی اکیلی عورت دیکھ لی, اچھا اگر کوئی آدمی ہوتا ہے تو زیادہ تر کیا کرتے ہیں, اس کے بعد ہیلپ کر کے, اچھا پھر آپ کا نام کیا ہے, کدھر رہتی ہیں, پھر اچھا پھر ادھر ادھر کے ویئر اباؤٹس, اچھا مجھے بھی, اچھا نہیں بھی کوئی بری نیت سے نہیں بھی, چلو ایسے ہی چٹ چیٹ کے لیے, اچھا پھر مجھے بھی کوئی نوکری کی ضرورت ہے, اچھا کوئی ہو تو بتائیے گا, کوئی ایسے ہو تو یہ ہے, اچھا پھر کیسا یہ علاقہ ہے, جسٹ عورتوں سے باتیں کرنے کا شوق. موسیٰ علیہ السلام نے تو ایسا نہیں کیا.
چلو لڑکیاں اکیلی کھڑی ہیں کوئی بات نہیں، اب ان کی ہیلپ بھی کر دی، اب ایک احسان بھی ہو گیا. جو کوئی مرد احسان کر دیتا کسی عورت کے ساتھ، وہ تو پھر اپنا رائٹ ہی سمجھتا کہ اب اس کے ساتھ باتیں کرنے کا تو الاؤ کرنا چاہیے اس کو مجھے، تو چلو تھوڑی بات چیت بھی کر لیتا ہوں. اتنے دن سے سفر کر کے آیا ہوں، ان سے کوئی روٹی پانی ہی پوچھ لیتا ہوں کہ کوئی اگر آپ اپنے گھر سے کچھ کھانا وانا ہی لا دیں. اللہ اکبر، ایسی کوئی بات بھی نہیں موسیٰ علیہ السلام نے کی. ثم تولی، پھر منہ موڑ دیا، یعنی ان کے پاس بھی کھڑے نہیں ہو گئے. نام شام ہی پوچھ لوں، چلو کوئی واقفیت، یہاں پہ کسی سے واقفیت نہیں ہے، چلو ان سے ہی واقفیت ہو جائے. اللہ اکبر. پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عورت کو کام کے لیے نکلنے کی اجازت ہے، مگر ایک ریزن ہے. یعنی جب کوئی گھر کا مرد نہیں کچھ کر سکتا یا کوئی ایسی مجبوری ہے، تبھی وہ جاب بھی کر سکتی ہے. ایک جاب ہی تھی نا، بکریوں کو پانی پلانا اور یہاں تک لے کر آنا یا چرانا، یہ ایک جاب تھی. تو وہ اس کے لیے نکل سکتی ہے جس وقت کی اس کو ضرورت ہو. اور یہاں سے ہم بڑے بڑے لوگوں کی زندگیوں کو دیکھ رہے ہیں. بڑے لوگ یہ ہیں، ہم جن کو بڑے لوگ کہتے ہیں نا، یا جن کے لوگوں کو شوق ہوتا ہے پڑھنے کا بایوگرافیز، لوگوں کی بایوگرافی پڑھیں، ان کی زندگی کیسے گزری، یہ بڑے بڑے لوگ ہیں، ان کے حالات پڑھ کے ہم کچھ سیکھیں گے. تو بڑے لوگ اصل میں یہ ہیں جو انبیاء کرام ہیں، ان کی بایوگرافیز پڑھیں، مشکل ترین حالات میں چیلنجز کو انہوں نے کیسے فیس کیا، یہاں سے ہم دیکھ سکتے ہیں. تو وہ پھر مڑے اور سائے کی طرف جا کے، سائے کی طرف جب جا رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں، فقال ربی، تو پھر سے دعا، پھر اپنے رب کی طرف رجوع، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب، جو بھی تو خیر، جو بھی جس طرح کی، من خیر کا مطلب کیا، جس قسم کی بھی، جیسی بھی خیر تو میری طرف نازل کرے، میں اس کا محتاج ہوں. اور خیر کا معنی یہاں پہ کیا ہے، خیر کا معنی بہت وسیع ہے. دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت کیا چاہیے، کیا چاہیے بتائیں، سب کچھ ہی چاہیے. کون سی چیز ہے جو نہیں چاہیے، کھانے کو بھی چاہیے، پینے کو بھی چاہیے، گھر بھی چاہیے، کوئی کوئی یعنی کوئی امپلائمنٹ بھی چاہیے، کوئی آمدنی کا مستقل کوئی ذریعہ بن جائے وہ بھی چاہیے. پھر اس کے بعد ان کو کپڑے بھی چاہیے، جوتے بھی چاہیے، شیلٹر چاہیے، کوئی سب چیزیں ہی چاہیے نا. تو ان سب چیزوں کے لیے ایک لفظ موسیٰ علیہ السلام نے بولا، خیر. خیر میں یہ سب چیزیں ہی آ گئیں. خیر ہر طرح کی بھلائی کو کہتے ہیں، ہر طرح کی، جو کچھ بھی خیر. اسپیسیفک نہیں کہ اللہ مجھے بس اتنی بڑی نوکری چاہیے جو میری شان کے لائق بھی تو ہو، میں محلوں میں سے آیا ہوں، اللہ کوئی بڑی نوکری دینا. نہیں، یہ ایسے انسان کی دعا لگتی ہے، دعا سمجھ آتی ہے ایسا مانگنے والا جو واقعی فقیر ہو، یعنی وہ واقعی محتاج ہے کہ اللہ کچھ بھی اس وقت تو مل جائے اللہ بس، یعنی بہت جو ڈیسپریٹ ہو نا، اس کی دعا پتہ چلتی ہے یہ. کیونکہ فقیر کون ہے، فقیر جس کی کمر ٹوٹ گئی ہو. بینک کرپٹ کو بھی فقیر کہتے ہیں، جو بینک کرپٹ ہو گیا ہو، اس کے پاس کچھ نہیں ہے. اب ایسا انسان جب مانگ رہا ہے تو وہ کہہ رہا ہے، اللہ میرے حالات اتنے مشکل ہیں، میں تو بالکل خالی ہاتھ ہوں، میں تو بالکل فقیر ہوں، مجھے ہر خیر ہی چاہیے، خیر میں سے کچھ بھی مل جائے. تو یہ دعا اٹ سیلف بتاتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کتنے زیادہ عاجز مزاج تھے. انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بلیم نہیں کیا کہ اللہ یہ میرے ساتھ تو نے کیوں کیا، اللہ میرے سے کیا ایسا قصور ہو گیا تھا، اللہ مجھے تو نے اتنے ٹف حالات میں ڈال دیا. انہوں نے تو کبھی چل کے نہیں اس طرح دیکھا ہوگا کہ آٹھ دن دن رات چلتے رہے ہیں، پتے کھا کے انہوں نے دیکھے ہوں گے کیا کبھی، جو محلوں میں رہنے والے تھے شروع سے دیکھیں. انہوں نے تو اتنی ان کو یعنی اڈاپٹیڈ سن کے طور پہ لیا تھا، ان کی تو جو گورنس جو انہوں نے رکھی یا جو نرسنگ مدر جو ان کی تھی جو کہ اصل میں بھی ان کی ماں تھی ان کے لیے بھی اجرت ایک دینار ایوری ڈے کا دیتے تھے ایک سونے کا سکہ. سوچیں جو جن کو انہوں نے ہائر کیا ان کو بھی اتنا دیتے تھے. سوچو موسیٰ علیہ السلام کا کتنا اکرام ہوتا ہوگا وہاں پہ, ان کا کتنا شاہی پروٹوکال ہوگا. جس کی جو جتنے زیادہ ناز و نام میں پلا ہونا اس کے لیے اتنے ہی زیادہ جو ٹف حالات ہوتے ہیں نا ان کو برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے, کیونکہ اس کا مزاج نازک ہو چکا ہوتا ہے, وہ سختیاں اس نے دیکھی نہیں ہوتی کبھی, تو اس کے لیے برداشت کرنا اتنا ہی مشکل ہے. جیسے اب ہمارے ہم لوگ ہیں, ہمیں اے سی یو کے اندر رہتے ہیں, سردیوں میں ہیٹ میں رہتے ہیں, ہمیں تھوڑی دیر کے لیے اگر بجلی چلی جائے تو ہمارے تو بہت بڑا ہمارے لیے مسئلہ ہو جاتا ہے, جبکہ کچھ لوگ بجلی کے بغیر بھی رہتے ہیں دنیا میں. تو آپ دیکھیں جو جتنی آسائشوں میں ہوتا ہے اس کے لیے اتنا ہی اسٹیپ ڈاؤن کرنا, ون اسٹیپ ڈاؤن کرنا بھی مشکل ہوتا ہے. کہاں یہ موسیٰ علیہ السلام محل سے اب بالکل ہی ہوم لیس, ہی از ہوم لیس, ہوم لیس ہو گئے. سوچا آپ نے کتنی ٹف سچویشن تھی ان کی, اور مسئلے پہ مسئلہ ہے, ایک مسئلہ تھوڑی ہے, کوئی ایک وقت کی روٹی دے دے گا اس کے بعد کیا ہے, اس کے بعد بھی تو چاہیے کچھ نہ کچھ, اور اوپر سے موسٹ وانٹیڈ کا لیبل لگ چکا ہے, اور نہ کہیں کوئی دکھ درد کرنے کے لیے کوئی بندہ ہے, نہ کسی کو جانتے ہیں, نہ کوئی پہچان ہے, نہ کوئی منزل کا پتہ ہے, نہ کوئی کام کاج ہے, صحرا کے بیچ میں بیٹھے ہوئے. آپ سوچ کے تو دیکھیں گے کتنی مشکل تھی ان کے لیے یہ سچویشن. ایسے میں فریاد کر رہے ہیں, اے اللہ میں ضرورت مند ہوں, اے اللہ میں محتاج ہوں, خیر کہہ کے سب کچھ مانگ لیا. اچھا ساری چیزیں جو اچھی اچھی چیزیں ہیں نا اللہ وہ مجھے مل جائیں, وہ مجھے دے دے, تو نازل کر دے. اس کا مطلب یہ پتہ ہے کہ اللہ ہی دینے والا ہے, اللہ کے سوا کوئی نہیں دینے والا. انہوں نے تو نہ وہاں پہ کہا اللہ فلانے کے صدقے دے دینا, اللہ فلانے کے طفیل دے دینا, اللہ فلانے کے, سب پیغمبروں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی پتا تھا, اور موسیٰ علیہ السلام بھی پیغمبروں کی اولاد میں سے چلے آ رہے ہیں. آخر ظاہر ہی بات ہے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے اور یوسف علیہ السلام کی اولاد سے, اور پھر اتنی تو ان کو تعلیم تھی, اتنا تو اللہ کا پتہ تھا. لیکن آپ ان کو بھی دیکھ لیں, یا جتنے پیغمبروں کی دعائیں آپ نے سورہ انبیاء میں پڑھی ہیں, کسی پیغمبر کو آپ نے دیکھا یہ کہتے ہوئے اللہ فلانے کے طفیل, فلانے کے صدقے, فلانے کے واسطے یہ دے دینا؟ کہیں پہ بھی نہیں. دعا مانگنے کا طریقہ پھر سمجھ آتا ہے کہ کیسے مانگنی, کیا ہمیں زیادہ اچھے طریقے آتے ہیں, پیغمبروں سے بھی زیادہ اچھے طریقے آتے ہیں کہ مانگنا کیسے. تو اس سے یہ بھی پتا چلا کہ ان کا اللہ پہ یقین کتنا تھا کہ وہ کچھ اتار سکتا ہے نا, وہ ایسے فقیر کو جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہو اس کو بھی کچھ دے سکتا ہے, وہ حالات بدل سکتا ہے. اچھا دوسری آپ یہ دیکھیں یہاں پہ خیر سے ایک اور بھی چیز مراد ہے, اور وہ کیا ہے, نیکی کی توفیق. نیکی کی توفیق کیوں مانگیں گے, یہ دوسرا معنی ہے. ایک تو میں نے آپ کو پہلے بتا دیا, اس میں ساری ضروریات ساری خیر بلائیاں آ گئی. دوسرا معنی کیا, نیکی کی توفیق. وہ کیوں مانگیں گے نیکی کی توفیق بتائیں؟ اس لیے کہ جب انسان سے کوئی غلطی ہو جاتی نا, اور یہ گلٹ تھی موسیٰ علیہ السلام میں, اس آپ آگے آج کے سبق میں ہی دیکھیں گے کہ یہ کتنی زیادہ اس گلٹ میں وہ تھے کہ میرے سے ایک غلطی ہو گئی ہے, مجھ سے ایک گناہ ہو گیا. اور یہ انسان کو ہونا چاہیے, جب اس کے سے کوئی بھی غلطی ہو جائے نا تو یہ اندر احساس ہونا چاہیے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے, نہیں مجھے پرواہ نہیں, بس میں نے تو معافی مانگ لی تھی, رمضان میں بہت معافیاں مانگ چکی ہوں, تو بس صحیح ہے, سب کچھ کلیئر ہے اب میرا. نہیں, ہمیشہ انسان کو کوشش کرنی چاہیے میں اس غلطی کے بعد کیسے میک اپ کروں, میں کیسے اس کا کفارہ کر دوں, میں کیسے نیکیاں کروں کہ میرا گناہ دھل جائے. یہ چیز اس کے اندر رہنی چاہیے, اس کی وجہ سے اس کو حریص رہنا چاہیے نیکی کے لیے کہ میری جو پاسٹ لائف ہے اس کے گناہ کیسے دھل جائیں. اب ہمارے جیسے لوگوں کے لیے بات کریں تو موسیٰ علیہ السلام سے جو وہ ایک خطا ہوئی تھی نا خطا, اب وہ ڈیسپریٹ ہیں کہ اب میں اس کو دھو دوں, تو اے اللہ مجھے نیکی کے موقع دے. وہ یہ نہیں نیکیوں کو سمجھتے کہ یہ ابھی میں نے لڑکیوں کو ہیلپ کی ہے تو یہ ایسے ہی اتفاق سے ہو گیا, یا یہ میری کوئی بڑی بہت بڑی میری بڑائی ہے. نہیں, یہ بھی اللہ تو نے موقع دیا, اللہ مجھے اور نو موقع دے کہ میں اپنی خطا کو دھو سکوں. تو ایسے لوگ نیکی کے موقع کو, نیکی کے چانس کو بھی اپنے لیے خیر سمجھتے ہیں. انہوں نے یہ خیر مانگی ہے, یہ بھی ایک خیر ہے کہ نیکی کا چانس مل جانا. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو نیکی کے چانس کو خیر سمجھتے ہیں, ہم الٹا کیا کہتے ہیں, لو اب میرا ہی کام رہ گیا ساروں کو ہیلپ کرنا, دوڑ دوڑ کے میرے پاس آتے ہیں, میں ہی کرتی رہوں ان کی ضرورتیں پوری, میں ہی ان کے کام کرتی رہوں, اب کہیں اور بھی جائیں میرے ہی پیچھے پڑ دیں. وہ ایسے نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں شکر ہے اللہ تم نے مجھے نیکی کا موقع دیا, انہیں کے ذریعے تو میں اپنی پچھلی لائف کی خطاؤں کو دھو سکتی ہوں. تو ہم بھی اس سے یہ سبق لیں کہ اگر ہماری پچھلی زندگی ڈارکنیس میں گزری ہے, گناہوں میں گزری ہے, غلطیاں کی ہیں, تو معافیاں تو مانگنی ہیں, ساتھ اللہ تعالیٰ سے موقع مانگے کہ اللہ نیکی کے موقع دینا اور نیکی کرا لینا, اللہ عطا کر مجھے موقع اور مجھے توفیق دے کہ میں نیکیاں کر سکوں, تاکہ میں اپنی پچھلی زندگی کے جو سیاہ کاریاں, جو سیاہ زندگی گزری اللہ اس ان سیاہ کاریوں کو مٹا سکوں. اللہ مجھے چانس دے گناہ مٹانے کا. اللہ اکبر. اچھا اب کیا, یہ انہوں نے اتنی پیاری دعا مانگی ہے اور آگے آتا ہے فجاءت, فا سے پتا چلتا ہے تو فوراً اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کر لی اور وہ لڑکی آ رہی ہے. اس کا مطلب فوراً اللہ نے سبب بنا دیا, فوراً اللہ تعالیٰ نے وہ جو دعا تھی نا اس کو آنسر کر دیا. سبحان اللہ, یہ اتنی پیاری دعا ہے کہ جس کو گھر چاہیے, جس کو شادی چاہیے, جس کو جاب چاہیے, جس کو نیکی کی توفیق چاہیے, جس کو کسی قسم کی کوئی بھلائی چاہیے, وہ یہ دعا مانگے. جس کو ٹف حالات ہیں ان میں کوئی اوپننگ چاہیے, وہ یہ دعا مانگے کہ اللہ کو راستے کھول دے اس کے لیے آگے کے, وہ یہ دعا کرے. اس لیے کہ اس دعا کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو سب کچھ مل گیا, آپ آگے دیکھیں گے یہ سب چیزیں مل گئیں جو میں نے بتائی ہیں. دعائیں مانگنے کا آپ نے دیکھا کہ کیسا ہوتا ہے نتیجہ, انسان دعا مانگنے والا تو بنے نا, اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے, اللہ ضرور قبول کرتا ہے. فا تو بس اتنی دیر لگی جتنا فا ہے, آگے سے کیا ہوا, ایک ان دونوں میں سے جو لڑکیاں جن پانی, یہ تو اپنے دھیان لگ گئے نا, پھر انہوں نے تھوڑی دیکھا وہ کہاں جا رہی ہیں, اچھا وہ یہیں کھڑی نہیں ہے کہ چلی گئی ہیں. ایسے نہیں ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ جب ہمارے ملکوں میں اسٹریٹس میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں, جب تک کوئی عورت سامنے سے گزری ہے, جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہ ہو جائے, اس وقت تو انہوں نے نظریں نہیں پھیرنی ہوتی, وہ ٹک ٹکی باندھے دیکھے چلے جاتے ہیں اور اسی طرح ان کا سر گھومتا جاتا. اور موسیٰ علیہ السلام نہیں, وہ اپنے جا کے سائے کے نیچے بیٹھ گئے. سبحان اللہ, وہ سایہ ہی ان کا گھر ہے, یہ کوئی گھر نہیں ہے, بس یہ سایہ اس کے نیچے بیٹھے ہیں, یہی گھر ہے نا. لیکن ایک انسان جب بہت تھک جاتا ہے اس کا دل کیا چاہتا ہے, آئے فوراً گھر جاؤں اور اپنے بستر پہ لیٹوں اور مجھے چین آ جائے, تھکاوٹ دور کروں. موسیٰ علیہ السلام کوئی گھر نہیں رکھتے, کوئی جگہ نہیں ہے, تھکے ہوئے ہیں تو جا کے اسی کے نیچے پڑ گئے. دیکھو اللہ کے پیاروں کے اوپر کتنے مشکل مشکل حالات آئے, اب تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ, چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پہ کتنے واوے لے کرتے ہیں. اب وہ چونکہ ایک اسٹوری دوڑی چلی جا رہی ہے تو ہمیں لگ رہا ہے بس کچھ ہوا ہی نہیں بس ایسے, لیکن وہ پتہ ہے نا ٹف حالات میں دن تو کیا ایک ایک گھنٹہ بھی پہاڑ کے برابر ہوتا ہے, اور خاص طور پہ جب فیوچر میں کچھ نظر نہ آ رہا ہو, کیا ہے فیوچر. لیکن جب یہ دعا کی ہے تو بس فجاءت, تو وہ آ گئی ان میں سے ایک لڑکی آئی. اچھا اب ہوا کیا کہ وہ جو لڑکیاں تھیں اب وہ غیر معمولی طور پہ جلدی آج گھر چلی گئیں, کیونکہ ان کے جانوروں کو جلدی پانی مل گیا تھا. اب وہ جب گھر جلدی گھر پہنچی تو ان کے باپ جو وہ بوڑھے باپ تھے شعیب علیہ السلام, کہا جاتا ہے شاید یہ وہی شعیب علیہ السلام ہے جو نبی تھے, یا پھر کوئی اور شعیب علیہ السلام ہے, واللہ عالم ویسے تو موسیٰ علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام کے زمانوں میں کافی ہی زیادہ فرق ہے، لیکن ہو سکتا ہے انہی کو اللہ نے اتنی لمبی عمر دی ہو کہ وہ اب بوڑھے ہو گئے ہیں، واللہ علم. باہر کیا وہ جو بھی شعیب علیہ السلام تھے اس سے نہیں ہمیں کوئی لینا دینا بات، اصل چیز ہمیں اس سٹوری سے جو چیز لینی ہے وہ اس کی طرف ہمیں توجہ کرنی ہے. کہ اب جب وہ لڑکیاں گھر گئی ہیں تو باپ نے پوچھا کہ تم آج کیسے جلدی آ گئی، تو انہوں نے بتایا بھائی ایسے ایک آدمی تھا اس نے ہمارے جانوروں کو پانی پلا دیا تو ہم اس لیے جلدی آ گئے، اور ساری ہی انہوں نے رودات سنا دی. اب شعیب علیہ السلام کو کوئی انٹروڈکشن نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام کا کوئی پتہ نہیں ہے وہ کون ہیں کیا ہیں کہاں سے آئے ہیں، لیکن لڑکیوں پہ اتنا ٹرسٹ تھا کہ جو میری بچیاں کہہ رہی ہیں صحیح کہہ رہی ہیں. تو انہوں نے پھر ایک اپنی بیٹی کو بھیجا کہ جاؤ اس کو بلا لاؤ، اور ایک جا رہی ہے، اس کا مطلب اتنا بھی ٹرسٹ ہے ان کو اپنی بیٹی پہ. تو اب وہ جا رہی ہے بلانے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی ساری باتوں میں سے ایک چیز کو ہائی لائٹ کرا ہے یہاں پہ. دیکھیں قرآن کریم کا ایک ایک لفظ جو ہے نا وہ امپورٹنٹ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو آپ سالوں سال کا موسیٰ علیہ السلام کے بچپن سے لے کے اس وقت وہ کس ایج کے ہو گئے ہیں، 30 ایئرس کے نوجوان ہیں. اس وقت تک کا سفر ہم نے یہ اتنی سی صورت میں پڑھ لیا، تھوڑی سی آیات میں، ابھی تک 20-22 آیات میں ہم سارا ان کی یہ زندگی پڑھ چکے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن میں کوئی بہت فالتو ڈیٹیلز نہیں ہے، ایسے ہوا پھر وہ ایسے روئے پھر وہ ایسے اٹھے پھر وہ ایسے بیٹھے، جیسے کہانیاں ہوتی ہیں وہ ڈرامے بناتے ہیں، ادھر دیکھا اٹھی نظر فلانا ہوا پھر ادھر منہ کیا پھر ادھر منہ کیا پھر چلے پھر چار قدم چلے پھر روکے پھر دیکھا پھر چلے، ایسی کچھ ڈیٹیلز نہیں ہیں. بات ٹو دا پوائنٹ ہے، بات صرف ریلیونٹ ہے، بیکار کی ڈیٹیلز نہیں ہیں. لیکن جہاں پہ آپ کوئی ڈیٹیل دیکھتے ہیں، مثلا تمشی الستے ہیا یہ ایک ڈیٹیل ہے کسی کی چال کی، تو یہ کیا بتاتی ہے؟ اٹس سم تھنگ ریئلی امپورٹنٹ جو یہاں پہ مینشن کی گئی ہے، ورنہ اس کی ضرورت نہیں تھی. وہ حیا پہ چل رہی تھی، وہ اس کی چال جیسی بھی ہوتی، کیا قرآن میں لوگوں کی چالیں بتائی گئی ہیں، کیا ان کے دیکھنے کے انداز بتائے گئے ہیں؟ نہیں، صرف وہاں پہ بتایا گیا جہاں پہ وہ ریئلی ریلیونٹ ہے ہمارے لیے، جہاں پہ ہمیں اس سے کوئی سبق لینا ہے، جہاں پہ ہمیں کچھ بتانا ہے کہ عورت کی چال کیسی ہونی چاہیے، عورت کو چلنا چاہیے تو کس طرح سے، عورت کا بولنے کا طریقہ کیسا ہونا چاہیے، عورت کی اصل حیا ہے جو اس کی زیور ہے، حیا اس کے لیے کتنی امپورٹنس رکھتی ہے. اللہ اکبر، یہاں پہ اس کی خوبصورتی نہیں بتائی گئی جو ہم بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں، اس کی ایج نہیں بتائی گئی جو ہمارے لیے بہت زیادہ بڑی بات ہے، یہ اور کوئی اس کی چیزیں نہیں بتائی گئیں، اس کی ڈریسنگ، اس کے اور کوئی زیور، اس کی میک اپ، اس کی کوئی چیز نہیں ہے، اس کی چال حیا والی تھی، وہ شرماتی بھی آئی یا وہ حیا کے ساتھ چلتی بھی آئی، یا وہ چلتی بھی آئی اور حیا کے اوپر جیسے کہ سوار تھی، اس کی سواری حیا تھی. سبحان اللہ. تو ایک بات پتہ چلی کہ اللہ تعالی کے نزدیک عورت کے لیے جو پسندیدہ چیز ہے وہ ہے اس کی حیا. سبحان اللہ. اور یہ چیز جو ہوتی ہے حیا، یہ چال میں بھی ہوتی ہے، لباس میں بھی ہوتی ہے، بات چیت کرنے میں بھی ہوتی ہے، دیکھنے میں بھی ہوتی ہے، یہ ہر چیز کو وہ کرتی ہے. یہ صرف حجاب لینے میں نہیں ہوتی کہ ہم نے حجاب کس لی ہے اور بس یہ ہماری حیا ہو گئی ہے، نہیں، جب آپ بات کرتے ہیں نا وہ بھی حیا والی ہونی چاہیے، آپ کے الفاظ بھی بحیا ہونے چاہیے، آپ کی جو دیکھنے کا طریقہ اس میں بھی آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں، آپ کی نظریں بے باک تو نہیں ہیں، آپ جب بات کرتے ہیں کسی مرد سے تو اس میں بات کرنے میں بھی حیا ہونی چاہیے اور چلنے میں بھی حیا ہونی چاہیے. بعض دفعہ حجاب بھی لے لیتے ہیں نقاب، مگر چلنے میں ایسے انداز سے ٹھمک کے چلتے ہیں کہ وہ کوئی حیا ہے ہی نہیں. چالیں بھی تو ایک حیا والی ہوتی ہیں اور ایک کیٹ واک ہے. تو جو آج کا فیشن ہے وہ دیکھ کے نہیں چلنا اور وہ دیکھ کے نہیں بولنا. وہ جو اللہ کو راضی کرتی ہے چیز وہ حیا ہے, اس کو دیکھنا. اور آج یہ حیا ہی نکل گئی ہے. حیا ہے تو ایمان ہے, حیا نہیں ہے تو ایمان ہی نکل جاتا ہے, ایمان رخصت ہو جاتا ہے. اور آج آپ دیکھیں خاص طور پہ نوجوانوں میں شرم و حیا سب سے زیادہ ختم ہو گئی ہے. حیا نہیں ہے, نہ ماں باپ کے سامنے کوئی حیا رہی ان سے بات کرنے میں, نہ ڈریسنگ میں کوئی حیا ہے, نہ الفاظ جو یوز کرتے ہیں ان میں کوئی حیا ہے. شرم کے سارے لمٹس کراس کر گئے ہیں. اور خاص طور پہ ان معاشروں میں تو کوئی بالکل شرم و حیا کی بات ہی نہیں. آج چیز کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ بولڈنیس ہے, بولڈ ہونا ہے کہ آپ جو ہے نا بے باک ہو کے اور بات کریں. اور آپ چاہے بڑا ہے, چاہے چھوٹا ہے, چاہے بزرگ ہے, چاہے کچھ ہے, اس سے ایسے جو مرضی توم تڑاک کر کے بات کریں, یہ بہت کانفیڈنس ہے. اللہ اکبر. اور جو مرضی الفاظ استعمال کریں یہ بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمارا دین ایسے نہیں بتاتا, ہمارا دین حیا بتاتا ہے ہمیں. اور حیا صرف باہر جانے میں نہیں ہوتی, گھر کے اندر بھی حیا ہوتی ہے. لیکن بات چیت بھی حیا والی ہونی چاہیے. اور شرم و حیا کے ساتھ بھی انسان بات چیت بھی کر سکتا ہے کسی کے ساتھ, اس کے دائرے میں رہتے ہوئے, اور اپنے کام بھی کر سکتا ہے. حیا یہ نہیں کہتی کہ اب حیا کر رہے ہیں تو اس کے بعد کمروں میں بند ہو کے لاک لگا کے بیٹھ جائیں کیونکہ ہم حیا بہت کرتے ہیں. حیا کے ساتھ بھی آپ سب کام کر سکتے ہیں. اس کو اتنا خوبصورتی سے ڈسکرائب کیا گیا نا, حیا کے اوپر چلتی بھی آ رہی ہے. اس کی چال کتنی خوبصورت ہے جس میں حیا ہے. ہم نے حیا سیکھی ہے اس واقعے سے. قالت, کہنے لگی. اب موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہہ رہی ہیں, ان ابی یدعوک, میرا باپ آپ کو بلا رہا ہے. یہ نہیں کہا کہ میرے ساتھ چلیں, میرا باپ آپ کو بلا رہا ہے. دیکھیں ٹو دا پوائنٹ بات. اور میں اپنے ساتھ کہیں نہیں لے کے جا رہی, میرا باپ نے آپ کو بلایا ہے. نہ کوئی جوان لڑکی آ کے کہے کسی لڑکے کو کہ چلیں میرے ساتھ, ذرا میرے گھر چلیں. نہیں, میرے باپ نے آپ کو بلایا ہے. لیا جزیہ کا, کیوں بلایا ہے؟ فوراً اپنا بات بھی بیان کر دی تاکہ کسی کے دل میں کوئی غلط فہمی نہ ہو, تاکہ بدلہ دے تجھ کو. اجر ما سقیت لنا, جو تو نے پانی پلایا ہم کو, ہمارے لیے, جو ہمارے جانوروں کو پانی پلایا, اس کا بدلہ دینے کے لیے. اب موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا, نہیں نو اٹس اوکے, کوئی بات نہیں, مجھے تو نہیں کوئی اجر نہیں چاہیے اس کا, میں نے تو نہیں, میں نے تو کوئی اس کے لیے تھوڑی کیا ہے, مجھے نہیں چاہیے, بس میرا اللہ مجھے دے گا. دیکھیں جب آپ کو بن مانگے کچھ مل رہا ہو, آپ نے مانگا نہیں, آپ نے لالچ نہیں کیا, آپ نے اس کی خاطر نہیں کیا کہ کوئی اجر ملے, اور پھر بھی آپ کو کہیں سے کچھ مل جاتا ہے, تو اس کو ایکسیپٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں. اب ابھی انہوں نے دعا کی ہے, اب ایسے تھوڑی ہو جائے گا فرشتے نازل ہو جائیں اور وہ کوئی آ کے ان کو کھانا پینا دے دیں. وہ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی طرف سے میری دعا کا آنسر ہے. ٹھیک ہے, اس وقت یہ نہیں سوچ کے بیٹھ جانا, نہیں 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 جی مجھے نہیں چاہیے, مجھے نہیں چاہیے, میں نے نہیں, میں اللہ سے دعا کی نا, وہ خود ہی مجھے دے گا, آپ جائیں بس, بہت شکریہ آپ کا. نہیں, اب انہوں نے اس وقت سمجھ لیا اور وہ ساتھ چل پڑے. فلما جاءہ, تو جب آ گیا اس کے پاس. اب یہ موسیٰ علیہ السلام اس لڑکی کے ساتھ چل دیا. دوسری بات ہم یہ یہاں پہ دیکھتے ہیں جو مفسرین نے لکھی ہے کہ جب چلنے لگے موسیٰ علیہ السلام تو ہونا کیا تھا کہ لڑکی آگے آگے چلتی, ظاہر ہے اس کو اپنے گھر کا راستہ پتا تھا, موسیٰ علیہ السلام پیچھے پیچھے چلتے, لیکن موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں تم میرے پیچھے چلو, میں آگے چلوں گا. وجہ کیا, ہوا چل رہی تھی, یہ نہ ہو تو کپڑا اڑ جائے یا موسیٰ علیہ السلام کی نظر سامنے پڑے, ظاہر ہے وہ سامنے چل رہی ہے, اس کی چال پہ اس پہ مسلسل نظر رہے گی. تو انہوں نے فرمایا, ان کے اندر بھی اتنی حیا تھی, انہوں نے فرمایا نہیں تم میرے پیچھے چلو اور مجھے راستہ بتاتی جاؤ. یہ ہے پیغمبروں کا کردار. اور آج کے مسلمان نوجوان اس سے دیکھیں کہ آج کہاں کہاں عورتوں کے اوپر نظریں جاتی ہیں, چاہے وہ اسکرین پہ ہیں چاہے وہ لائیو ہیں سامنے, کس طرح سے اٹھتی ہیں, کدھر کدھر تک پہنچ جاتی ہیں. اتنا بھی گوارا نہیں کیا. جو لڑکی حیا کے ساتھ چلتی بھی آئی ہے, ظاہر ہے وہ حیاداری لباس میں ہوگی نا, ظاہر ہے جس کی چال میں حیا ہے اس کے لباس میں بھی حیا ہوگی. پھر بھی موسیٰ علیہ السلام نے گوارا نہیں کیا کہ میرے سامنے یہ چلے اور میری نظر اس پہ پڑے. سبحان اللہ. جب وہاں پہ پہنچے اور شعیب علیہ السلام کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی, پھر اب وہاں پہ ان کے ساتھ بیٹھے اور جیسے انہوں نے پوچھا بھائی کون ہے کہاں سے آئے ہیں, وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ, تو انہوں نے سارا قصہ بیان کر دیا کہ بھائی یہ یہ بات ہے, یہ ہوا میرے ساتھ ایسے. قَالَ لَا تَخَفْ, انہوں نے فرمایا اب ڈرنے کی ضرورت نہیں, نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ, آپ نجات پا گئے ہیں ظالم قوم سے. اس لیے کہ اب مدین جو تھا نا یہ فرعون کی حکومت کے باہر تھا, یہ اس کے ملک سے باہر, ملک سمجھ لیں ایک اور ملک میں انٹر ہو گئے, اب اس کی باؤنڈریز میں نہیں ہیں, اس کی لیمٹس میں نہیں ہیں, تو اس سے نکل چکے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یعنی آپ کو امن دے دی ہے, اب ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. وہ جو دعا تھی نا اللہ مجھے نجات دے دے, وہی الفاظ دیکھیں کیسے انہوں نے استعمال کیے شعیب علیہ السلام نے, کہ اللہ نے کہ آپ کو نجات مل گئی ہے ظالم قوم سے, اب ڈرنے کی ضرورت نہیں, اب آپ سیف ہیں. یعنی قالت احداہما, اچھا اب وہ لڑکیاں بھی تو کچھ سن ہی رہی تھیں نا, اسی لیے ان میں سے ایک بولی, اب سٹوری ساری انہوں نے سن لیا, یا ابات استاجر ہو, اے میرے ابا جان اس کو اجرت پہ رکھ لیں, آپ ان کو یعنی نوکری دے دیں, نوکری پہ رکھ لیں, ہائر کر لیں ان کو, انا خیر من استاجرتا, جس کو جو بہترین ہے جس کو آپ نوکری دیں جس کو آپ اجرت پہ رکھیں, وہ کون ہوتا ہے جو قوی بھی ہو اور امین بھی ہو. کیا اشارہ ہے کس بات کی طرف, کہ یہ آدمی قوی بھی ہے مضبوط بھی ہے یعنی پاورفل بھی ہے, پاورفل سے مطلب فزیکلی, اور امانت دار بھی ہے. ان کو کیسے پتا چلا؟ اس لیے کہ انہوں نے یہ دیکھا قوی کیسے تھے, انہوں نے ابھی جو بکریوں کو پانی پلایا تھا تو مضبوط تھے, تو اتنے اتنے لوگوں کے اندر گھس کے انہوں نے پانی پلایا, اور پھر نروز بھی مضبوط ہیں اس لیے کہ جو سارا واقعہ بیان کیا, اور امانت داری تو دیکھ ہی لی کہ کیسے نہ نظریں اٹھائیں لڑکی کی طرف, جب جانوروں کو بھی پانی پلایا تو اس میں بھی کوئی خیانت کی کوشش نہیں کی کہ کوئی ایک آدھ بکری کو ادھر ادھر کر لیں, کوئی ایک آدھ بکری کا جلدی سے دودھ نکال کے پی لیں. تو یہاں پہ اس نے لڑکی کی عقل مندی بھی دیکھیں, انہوں نے دو کرائٹیریاز بتائے کہ جو ضروری ہیں کسی کو بھی امپلائمنٹ دینے کے لیے. نمبر ون کہ جس کام کے لیے اس کو رکھ رہے ہیں اس کی کرنے کی صلاحیت اس کے اندر ہو, جیسے یہاں پہ کس کام کے لیے رکھ رہے تھے, بکریوں کو چرانے کے لیے اس نوکری پہ, اس کے لیے کیا چاہیے, جسمانی طور پہ مضبوط ہونا چاہیے, ذہنی طور پہ بھی مضبوط ہونا چاہیے, بکریوں کو چرانا بہت صبر آزما کام ہوتا ہے. نمبر ٹو امانت داری, آنیسٹی ہونی چاہیے ایک انسان, ایک بندے کی سکل ہونی چاہیے, اور یہاں پہ جو جس کام کو دے رہے ہیں اس کی سکل موجود ہے کہ قوی ہیں, اور نمبر ٹو امانت داری. ہمارے ہاں جب انٹرویوز وغیرہ لیے جاتے ہیں تو صرف ڈگریاں ہی دیکھی جاتی ہیں, امانت داری نہیں دیکھی جاتی, اس کا کیریکٹر کیا ہے, یہ کتنا آنیسٹ ہے. اسی وجہ سے اس کے بعد رشوتیں بھی چلتی ہیں, اس کے بعد بے ایمانیاں بھی ہوتی ہیں, اس کے بعد کرپشن بھی ہوتی ہے. یہ دو صفات ہیں جو کسی بھی اچھے ورکر کی صفات ہیں. آپ نے صرف اس کی کیپیبلٹی نہیں دیکھنی کہ کتنا کیپیبل ہے, کتنا یہ اس جاب کو کرنے کے قابل ہے, بلکہ اس کے کیریکٹر بھی دیکھنا ہے. اور یہاں پہ یہ لڑکی عقل مند تھی, اس نے دونوں چیزیں بیان کی. اب اس کی فراست, کتنی فراست, کیا ہوتا ہے کہ کسی کی خوبی کو دیکھ کے پہچان لینا کہ یہ کس کام کے قابل ہے, اس لڑکی کی میں بہت فراست تھی. تین لوگوں کی فراست کی تعریف کی جاتی ہے, ایک اس لڑکی کی, اس نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کے پہچان لیا, دوسری عزیز مصر کی تھی, انہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھ کے پہچان لیا تھا کہ یہ لڑکا بہت کچھ کرنے کے کوئی قابل ہے یہ لڑکا, اور تیسرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر کو جو خلافت دے کے دنیا سے گئے تھے تو ان کی فراست کتنی ہے, وہ جان چکے تھے کہ حضرت عمر سے زیادہ بہترین کوئی اور یہ کام نہیں کر سکتا. تو ایک تو لڑکی نے یہ یعنی ایک سجیشن دی, تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اس قسم کی سجیشن دینے میں کوئی حرج نہیں ہے, اور کوئی اگر کسی عورت نے کوئی سجیشن دے دی ہو تو اس کو قبول کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اور یہ ان کے باپ نے قبول بھی کی پھر. اچھا, اب یہاں پہ ایک ہمیں بات پتہ چلتی ہے کہ یہ اس لڑکی کی طرف سے ایک پسندیدگی کا اظہار بھی تھا کہ اس نے موسیٰ علیہ السلام کے اندر کسی کیریکٹرسٹک کو پسند کیا. اب شعیب علیہ السلام کی سوچیں سچویشن کہ ان کے گھر میں دو بیٹیاں جو جوان ہیں کنواری ہیں, اب ایک بندے کو ایسے کو نوجوان کو ہائر کر لینا, اب انہوں نے بیٹی کو یہ نہیں کہا تم کون ہوتی ہو کہ یہ مشورہ دو, اور تمہیں کیا ضرورت ہے کہ تم یہ باتیں سنو, اور تم نے کیوں اس کی تعریف کی ہو, وہ ایک لڑکا ہے اس کی تعریف تم بتا رہی ہو کہ قوی اور امین ہے, یا ایسی کوئی بات کر رہی, ایسی کوئی نہیں بات, بلکہ انہوں نے ان کو ہائر بھی کرنے کے لیے آفر کیا آگے جو آ رہا ہے. اور جو ایک بات ان کی دیکھیں عقل مندی کی ہے کہ غیر محرم کو گھر میں رکھوں اور میرے گھر میں دو جوان بیٹیاں بھی, تو اس لیے انہوں نے کیا سجیسٹ کیا کہ ایک بیٹی کی شادی ان سے کر دی جائے. دوسرے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب بیٹی آ کے خود کہے کہ اماں فلاں جو ہے یا ابا فلاں جو ہے لڑکا بڑا اچھا ہے, بڑا لائق ہے, بڑا شریف ہے, بہت ایسا ہے, تو ماں باپ کو بھی سمجھ جانا چاہیے اور ان کو آگے بڑھ کے دیکھ لینا چاہیے. اگر وہ کسی واقعی ایسا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ اس کی شادی پھر وہاں پہ کر دی جائے. یہ بھی ایک شرم و حیا کے ساتھ وہ کوئی ایک میسج اپنے ماں باپ کو دے رہی ہوتی ہے اور اس کو سمجھ کے اور اس کی شادی کے لیے آگے بڑھنا چاہیے ماں باپ کو. اب دیکھیں حالانکہ وہ شرم و حیا والی ہیں لیکن انہوں نے ایک حق بات میں مشورہ بھی دے رہی ہیں اور ساتھ ایک میسج بھی ان کی طرف سے چلا گیا. قالا, کہا کس نے؟ شعیب علیہ السلام نے. انی ارید ان انکح کا احد ابنتی. اب بیٹی کی بھی رضامندی پتہ چل گئی ہے. شعیب علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی ایک بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ کر دوں, دونوں میں سے ایک کا. اب یہ کس وجہ سے کہ یہ لڑکا جب گھر پہ رہے گا تو نکاح کیا ہوگا, تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ ظاہر ہے ایک جب جوان بچیاں گھر کے اندر ہیں تو ایک نوجوان کو رکھ لینا یہ کوئی عقل مندی نہیں ہوتی. اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر کوئی لڑکا پسند ہو اور بچی کو پسند ہو تو پھر لڑکی والے اگر پروپوز کر بھی دیں کہ ہمیں آپ کا بیٹا پسند ہے, ہم اس کو اپنا بیٹا بنانا چاہتے ہیں, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا. ہمارے ہاں تو یہ بہت بڑا عزت کا مسئلہ بن جاتا ہے نا کہ ہم کیوں کہیں, ہم بیٹی والے ہم کیوں کہیں. تو یہ ہمارے ظاہر ہے جو جس کلچر میں ہم رہتے رہے ہیں اس کا نارم ہے, ورنہ اسلام میں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نکاح کا پیغام ان کی طرف سے آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, ایسا نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نکاح کا پیغام, بلکہ انہیں کی ایک یعنی طرف سے ایک عورت نے یہ بات پیش کی تھی, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا. اچھا, اب کیا تھا, ابھی اگر نکاح کر دیں گے اور خاوند اپنی بیوی کو لے کے چلا جائے گا کہیں, تو پھر تو شعیب علیہ السلام کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی, وہ خود اتنے ضعیف تھے, اب ان کی تو یہ بیٹیاں ہی گھر کا سب کچھ چلا رہی تھیں, یعنی جانوروں کو لے کے جانا, چرانا, پانی پلانا سب کر رہی تھیں, تو اگر یہ شادی کر دیتے تو بیٹی تو جاتی اور یہ پیچھے کام کون کرتا. اب اس کے لیے انہوں نے اس ایک شرط رکھ دی, اعلی ان تاجرنی ثمانیہ حجج, کہ آپ نوکری کریں میرے پاس 8 سال, میں اپنی بیٹی کی شادی آپ کے ساتھ اس شرط پہ کرتا ہوں کہ آپ
میرے پاس 8 سال کے لیے نوکری کریں اور ایسی شرط رکھی جا سکتی ہے کوئی نکاح کے وقت جب کہ دونوں طرف سے شرط پوری کرنے کے لیے رضامندی ہو. اس کا مطلب کیا ہے کہ 8 سال تو موسیٰ علیہ السلام کو رہنا پڑے گا ان کے گھر, اور گھر داماد ہی بن کے رہنا پڑے گا, جس کو ہم گھر داماد کہتے ہیں, ہر اپنے سسرال میں رہنا پڑے گا کیونکہ جاب وہاں پہ کریں گے, جس کو ہم آج گالی سمجھتے ہیں. حالانکہ اگر حالات ایسے ہیں کہ واقعی اس قسم کی ضرورت ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. کسی کا باپ بوڑھا ہے, ماں باپ کی وہ اکلوتی بیٹی ہے, یا کوئی اور ایسے ان کے حالات ہیں, وہاں پہ جاب کرنی پڑ گئی ہے, یا داماد کوئی ضرورت ہے اور اس کو اپنے سسرال میں جاب کرنی پڑ جائے, تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہوتی اگر ایسی نوکری کرنی پڑ جائے. اور ویسے بھی الکاسب و حبیب اللہ, جو محنت کرنے والا ہے, محنت کر کے روزی کروانے والا ہے, وہ اللہ کا محبوب ہے. تو یہ نہیں ہے کہ اگر بکریاں چرانی پڑیں گی, اگر یہاں پہ یہ اس طرح کی نوکری کرنی پڑے گی تو یہ انسلٹ ہے میری, میں کہاں محلوں کے اندر رہتا رہوں اور یہاں پہ یہ مجھے آفر ہو رہی ہے جاب. نہیں, رزق حلال کمانا چاہے کسی بھی پیشے سے ہو, چاہے کوئی بڑھائی کا کام کارپینٹر ہو, چاہے کوئی اور کام کرتا ہے, صفائی کا کام کرتا ہے, کوئی کسی قسم کا بھی میکینک ہے, کوئی کچھ ہے, ایز لانگ ایز رزق حلال ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں پیغمبر بکریاں چرا رہے ہیں, آج کسی کو بکریاں چراتے دیکھے تو وہ سب سے گھٹیا پیشہ سمجھیں گے. پیشے گھٹیا نہیں ہوتے, بات یہ ہوتی ہے کہ حلال رزق ہے یا نہیں. رزق حلال ہے تو وہ کام گھٹیا نہیں ہے, ہم نے اپنے ذہنوں میں بنائی ہوئی چیزیں. تو موسیٰ علیہ السلام کو جاب مل رہی ہے اللہ کی طرف سے, انہوں نے مانگی تھی نا مجھے خیر دے دے, اس میں جاب بھی تھی, جاب مل گئی. شادی مانگی ہی نہیں تھی, وہ بھی مل گئی. اللہ تعالیٰ جب عطا فرمانے لگتا ہے تو اس کی عطا کی کوئی حد نہیں ہے, اور گھر بار بھی مل گیا, ظاہر ہے یہاں پہ رہیں گے, چھت مل گئی ایک. فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا, اور اگر تو پورا کرے 10 سال, فَمِنْ عِنْدِكَ, تو تیری طرف سے ہے. یعنی یہ آپ کے اوپر, اگر آپ 10 سال پورے کر دیں گے تو بہت ہی اچھا ہے, اس میں پھر 2 سال کی اور آپ کے اوپر کوئی زور زبردستی نہیں, اگر کر دے تو اچھی بات ہے. آپ دیکھیں تھوڑی دیر پہلے تک موسیٰ علیہ السلام کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, اور دعا کے نتیجے میں سبھی کچھ مل گیا. اور دیکھیں وہ آگے وہ کیا کہتے ہیں, وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ, اور میں آپ کے اوپر کوئی جبر نہیں کرتا, سختی نہیں کرتا. یعنی ایک تو اس کے اندر یہ بات ہے کہ میری طرف سے آپ کے اوپر کوئی فورسفل ہی نہیں ہے کہ آپ نے ضروری شادی کرنی ہے, یا ضروری میری نوکری کرنی, نوکری تو ظاہرہ ساتھ ہے ہی, ضروری آپ نے شادی کرنی ہے, اور نہ ہی یہ میری طرف سے یہ کوئی ہے کہ میں آپ کے اوپر کوئی سختی کروں گا اس لیے کہ چلو ایک ضرورت مند مجبور انسان مجھے مل گیا, میرے ہتھے چڑھ گیا, تو آپ خوب ہی اس کو رگڑا لگاؤں. جیسے ہوتا ہے نا کسی کو بیچارہ ضرورت مند ہوتا ہے تو ہم آگے پیچھے کسی کو اس نوکری کے لیے مثال کے طور پہ $10 دیتے ہیں, لیکن اب ہم نے دیکھ لیا یہ تو بڑا مجبور ہے, اس کو تو اتنی اشد ضرورت ہے, ہم کہیں گے نہیں اب میں تو $7 سے زیادہ دے ہی نہیں سکتی, کرنا ہے تو کرو نہیں تو جاؤ. کیونکہ اب ہم نے اس کی مجبوری دیکھ لی نا, تو اب ہمیں پتہ ہے کہ یہ اب تو اس کو کرنا ہی پڑے گا, تو ہم نے بھی سختی اور کر دی, مشقت میں اس کو ڈال دی, اب اس کو ڈبل ٹرپل کام کرا رہے ہیں جو باقی کسی کو نہ کراتے, لیکن اب ہمیں پتہ ہے یہ جائے گا کہاں, یہ تو مجبور ہے, اس نے کوئی اپنا قرضہ دینا ہے, یا یہ قرضے میں ہمارے پاس پھنسا ہوا ہے, یا اس کو گرین کارڈ چاہیے, یا یہ ایسے ویزے پہ کہیں اور کام نہیں کر سکتا, تو اب یہ بیچارہ پھنسا ہوا ہے, تو اب ہم اس کو خوب رگڑتے ہیں. استغفر اللہ, یہ عمومی رویہ ہوتا ہے لوگوں کا, وہ کیا فرماتے ہیں کہ میں آپ کے اوپر کوئی سختی نہیں کرتا, میری طرف سے آپ کے اوپر کوئی جبر نہیں ہوگا, مشقت نہیں ہوگی, یعنی کوئی ٹائمنگ کی آپ اس ٹائم پہ کیوں نہیں آئے, آپ اس وقت میں کیوں نہیں پہنچے, یہ کیا آپ نے کیا, جیسے باس اراؤنڈ کرنا ہوتا ہے, جیسے سختی کرنا ہوتا ہے کسی کے اوپر کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے, تو فرمایا نہیں ایسا نہیں میں کروں گا. اب یہاں پہ کردار دیکھ رہے ہیں ان کا بھی کیسا ہے, ستجدنی ان شاء اللہ من الصالحین, آپ مجھے ان قریب پائیں گے ان شاء اللہ نیک لوگوں میں سے, یہ نہیں کہا میں تو نیک ہی ہوں, آپ مجھے نیک میں سے پائیں گے, اپنے اوپر بھروسہ نہیں, اللہ نے چاہا تو آپ مجھے نیکوں میں سے ہی پائیں گے. نیک لوگوں کا دیکھا رویہ کیسے ہوتا ہے,
یعنی یہ بھی بتانا ہے کہ میں آپ کے ساتھ کوئی انفیئر چیز نہیں کروں گا, میری طرف سے آپ کو کوئی ایسی تکلیف نہیں پہنچے گی, کوئی ایسی سختیاں نہیں ہوں گی, کوئی آپ کے ساتھ ناانصافیاں یا ظلم نہیں ہوگا. اس کو بتانے کے لیے کیا فرمانے, انشاءاللہ آپ مجھے نیک لوگوں میں سے پائیں گے, میں آپ کے ساتھ بھلائی کروں گا. دیکھیں ہمیشہ ایسے کانٹریکٹس چل ہی تب پاتے ہیں, ایسے طریقے جب جیسے جو موسیٰ علیہ السلام کی سچویشن تھی ان کے گھر میں رہنے کی, جبکہ وہ سسر ہیں, اور پھر ان کے ہاں نوکری کرنا جبکہ وہ باس بھی ہیں, تو اپنے سسرال میں اتنے سال کاٹنا یہ تبھی پاسبل ہو سکتا ہے بغیر جھگڑوں کے, جب دونوں طرف کے لوگ صالح ہوں, جب دونوں طرف کے لوگ جھگڑالو نہ ہوں, جب دونوں طرف کے لوگ صحیح چلنے والے ہوں اور بات بات پہ ایک دوسرے کے اوپر تنقیدیں کرنا اور ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑے کرنا اور فضول کی پابندیاں لگانا اور ایسی چیزیں نہ ہوں, تبھی چل سکتا ہے نا. ہمیں یہاں پہ کردار پتہ چلتا ہے کہ دونوں کا کردار کتنا خوبصورت تھا, دونوں ہی امن پسند تھے, دونوں ہی صالح تھے. آپ دیکھ لیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو کیا کیا مل گیا, کیا کیا ان کے پاس آ گیا پل بھر میں. اللہ جب دیتا ہے نا تو انسان اللہ تعالیٰ کی جو بخشش ہے اس کا اندازہ ہی نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ پھر کہاں کہاں سے کیسے سبب بناتا ہے, کیسے راستے کھولتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو تو پتہ بھی نہیں تھا, انہوں نے تو سوچا بھی نہیں تھا, اور کیسے ابھی دعا کی ہے فا کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں کے دروازے کھول دیے. اللہ اکبر. اور جب انسان بے لوس ہو کے نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیسے نوازتا ہے. اور یہاں پہ ان کے باپ کی حکمت بھی دیکھیں, یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کے کیریکٹر کو پہچاننے کی بھی ان کی صلاحیت دیکھیں لڑکی کی, کہ کیسی عقل مند تھی. کہا جاتا ہے اس لڑکی کا نام صفورہ تھا, صفورہ نام بھی رکھا جاتا ہے, یہ موسیٰ علیہ السلام کی بیوی کا نام تھا. ان کی شادی ہو گئی اور موسیٰ علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا تھا موسیٰ علیہ السلام نے کتنا عرصہ پورا کیا, تو فرمایا 10 سال پورے کیے تھے. 8 سال بھی بہت ہوتے ہیں لیکن انہوں نے نیکی کے طور پہ 2 سال اور پورے کیے. آگے دیکھیں پڑھتے ہیں پھر بات کرتے ہیں. قال ذلک بینی و بینک, فرمایا یہ میرے درمیان ہے اور تیرے درمیان ہے, یعنی میرے اور آپ کے درمیان یہ معاہدہ طے پا گیا. اب وہاں پہ کوئی گواہ نہیں تھے, وہاں پہ کوئی سٹیمپ پیپر نہیں تھے, وہاں پہ کوئی مہرے نہیں تھے کہ لگا دیں اس کانٹریکٹ کے نیچے اور اس کو سیل کر دیں, کوئی آؤ اس کو لکھو, اور بس میرے اور آپ کے درمیان یہ طے پا گیا. جب 2 سالے لوگ ہوتے ہیں نا تو ان کی زبان دے دینا ہی بہت کافی ہوتا ہے. آج تو زبان کی کوئی اعتبار ہی نہیں ہے نا, کہہ کہ کچھ اور اس کے بعد کرنا کچھ اور ہوتا ہے. وہ کوئی بات نہیں, پھر ہم نے زبان ہی دی تھی نا, 100 دفعہ وعدوں کو توڑ دیتے. وہاں پہ کوئی کانٹریکٹ نہیں, بس انہوں نے زبان سے ایک دفعہ کہہ دیا کہ ٹھیک ہے, ایام الاجلین قضیت, دونوں مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کروں, یعنی چاہے 8 سال چاہے 10 سال, فلا عدوان علی, تو میرے اوپر کوئی زیادتی نہیں مجھ پہ, یعنی میرے اوپر کوئی یہ جبر نہیں ہوگا کہ میں نے اتنے ہی کرنے. واللہ علی ما نقول وکیل, اور اللہ اس پر جو ہم کہیں, جو ہم نے یہ کانٹریکٹ کیا, اللہ ہمارا وکیل ہے. سبحان اللہ. ابھی موسیٰ علیہ السلام نبی نہیں بنے لیکن ان کا کردار دیکھیں, ان کی اخلاق دیکھیں. اچھا اب یہاں پہ ایک اور بات سمجھ لیں کہ شعیب علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا میں اپنی بیٹی بھی آتا ہوں آپ کے ساتھ اور ساتھ میں یہ بکریاں بھی ساتھ دیتا ہوں اور ساتھ یہ یہ کچھ بھی دوں گا اور ساتھ اتنا اتنا اور سامان بھی دوں گا, کیونکہ ظاہر ہے جہیز تو دینا ہے نا. ایسا کچھ نہیں, بلکہ یہ مقرر کیا کہ آپ اتنی خدمت کریں گے. بعض نے کہا کہ یہ مہر کے طور پہ مقرر کیا تھا. اب مہر تو لڑکی کو دیا جاتا ہے, تو ہو سکتا ہے یہ لڑکی کی بکریاں ہوں, یا وہ لڑکی کی ظاہر ہے رضامندی سے ہی یہ طے پایا ہو. تو اس کے اندر ہمیں یہ نہیں, اپوزٹ طرف نظر نہیں آتا کہ لڑکی والے کچھ سامان موسیٰ علیہ السلام کو دے رہے ہیں, بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ اتنے سال پورے کریں تب اس کے اوپر, اس شرط کے اوپر شادی کی جائے گی. جبکہ ہمارے ہاں الٹ ہے, اور بلکہ کہہ دیا جاتا ہے کہ اچھا بھی وہ ہم کچھ مانگتے تو نہیں ہیں لیکن آپ نے جو دینا ہے اپنی بچی کو دے دیں. یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے مانگنے کا ہی. اب دوسرا کیا نہیں دے گا, کیونکہ اگر کچھ کم دیا تو بھائی منہ بن جائیں گے, ساری زندگی ہماری بچی کو تانے سننے پڑیں گے. ہم یہ کیوں نہیں کرتے کہ ہم فورسفلی کہیں کہ نہیں دینا, جو بھی ہے ہم خود ہی کھلائیں پلائیں, ہم خود جیسا بھی رکھیں, جیسا ہم خود رہتے ہیں ہمارے پاس سب کچھ ہے, ہمیں کوئی چیز کی ضرورت نہیں, اور اس کے اوپر سختی کریں, وہ نہیں ہم کرتے. اس میں ہم اتنے ملائم ہو جاتے ہیں, جہاں پہ سختی نہیں کرنی وہاں پہ سختی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی کرنا ہے, ہمیں یہ بھی فنکشن کرنا ہے, ہمیں ایسے بھی کرنا ہے, ہمیں فلانا بھی, اس میں سختیاں کرتے ہیں, اور اس میں کتنے ملائم ہو جاتے ہیں. نہیں جی, دیکھیں جو آپ کا دل کرے آپ اپنی بچی کو دیں, وہ آپ کی بچی ہے. اس میں ہم کتنے یعنی بالکل نرم اور بالکل پولائٹ ہو جاتے ہیں, اور جس طرح ہم نے کروانا ہوتا ہے وہاں پہ کرواتے بھی ہیں. اگر نہیں چاہیے تو آپ اس کو فورسفلی کریں, نہیں چاہیے ہمیں, ہم اپنی حیثیت کے مطابق جیسے بھی رکھیں گے رکھیں گے. اور وہ بیٹی والے بےچارے پھر کیسے تیسے کر کے بھی پورا کرتے ہیں, کہیں ہماری بیٹی کو نہ بات سننی پڑے. تو یہ تو ہمارے نہ دین میں نہ پہلے پیغمبروں کی شریعتوں کے اندر ایسی چیز, تو یہ کہاں سے آئی؟ سراسر ہندوانہ چیزیں ہیں, کیونکہ اس کے اندر وراثت نہیں دینی ہوتی تو یہ طریقے. جس نے اپنی بیٹی دے دی اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے, اس اور کیا چاہیے ہوتا ہے. جس نے اپنی ناز و نام میں پالی بھی ایک بچی دے دی, پال پوس کے اپنی بچی جھولی میں ڈال دی, کسی کے گھر بھیج دی, اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے. پھر بھی جہیز کی بعض لوگ تو یہ بھی نہیں شرم کرتے کہ ایک لسٹ بنا کے دے دیتے ہیں کہ یہ چیزیں چاہیے ہمیں, باقاعدہ یہ چیزیں چاہیے, یہ برانڈ کی چاہیے. استغفر اللہ. اور پھر اس کے بعد پھر باقاعدہ اس کے چرچے بھی کیے جاتے ہیں, جی فلانے کی شادی پہ تو یہ دیا گیا, گاڑی دیا انہوں نے, پلاٹ دیا انہوں نے. باقی سارے سننے والے تو انڈر پریشر ہی آ جائیں گے, اب ہمیں بھی دینا پڑے. بڑھ بڑھ کے بتایا جاتا ہے, یہ بھی ایک فخر کی باتیں سمجھی جاتی ہیں. بھائی اگر آپ کو کچھ نہیں چاہیے تو پھر یہ لینے کا کیا تک ہے, پھر بڑھ بڑھ کے بتانے کی کیا ضرورت ہے. شہرتیں دور دور تک, جو نہیں بھی جانتا, جو شادی پہ نہیں بھی شامل ہوا, اس کو بھی انفارمیشن ہوتی ہے کہ کتنا کتنا جہیز کے اندر کیا کیا دیا گیا. الٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ تمہارے تین باپ ہیں, ایک حقیقی باپ ہے, ایک جس جو تمہیں تعلیم دے تمہارا استاد ہے, اور جس نے اپنی بیٹی تمہیں دے دی وہ بھی تمہارا باپ ہے. لیکن آج کیا اس کی عزت ہے جو اپنی بیٹی دے دیتا ہے؟ اس کو سمجھا جاتا ہے یہ تو بیٹی والے ہیں, یہ تو نیچے ہیں, یہ تو نیچے ہیں, ان کو نیچے ہی لگ کے رہنا. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہمیں اسلامی طریقوں پہ آنے کی توفیق دے. جو ہم نے ہندوانہ طریقے اپنائے ہوئے, اللہ ان کو چھوڑنے کی ہمیں توفیق دے, جو ہم سے چھوٹتے نہیں ہیں, اور کسی نہ کسی نام دے کے ہم نے نہیں, جی ہمارے رواج ہیں, آپ کیا کریں, پھر یہ بھی تو کرنے پڑتے. اس قسم کے لیم ایکسکیوزز ہم دینا بند کرتے ہیں. کیا کریں بھائی, کرنا پڑتا ہے نا, پھر معاشرے کے ساتھ بھی تو چلنا ہے نا, اور تو باقی چیزیں ساری ہم نے چھوڑ دی. اس میں تو نہیں ہم کہتے کہ ہماری نانیاں دادیاں ایسے رہ رہی تھیں, ہم بھی سل بٹے کے اوپر ہی پیسا کریں چیزوں کو, کیوں مشینوں میں پیس رہے ہیں؟ ان میں تو ہم بہت ماڈرن ہو گئے, لیکن ان چیزوں کو پکڑا ہوا جہاں پہ اپنے مفاد, اور وہاں پہ ہم نے شرم و حیا کے معیار بنا لیا کہ نہیں ہائے داماد کیسے رہے گا آپ نے سسرال میں, یہ تو غیرت کی بات ہے, یہ تو شرم کی بات ہے. موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ کون ہوگا جو عزت والا ہو؟ ہم ان سے زیادہ عزت والے ہیں. اور جہاں پہ غیرت آنی چاہیے وہاں پہ آتی نہیں ہے, اور جہاں پہ نہیں ضرورت ہے کرنے کی وہاں پہ ہم نے غیرتیں بنا لیا اس کو, یہ غیرت کے معیار ہیں ہمارے. اللہ اکبر. تو یہ تھا سارا قصہ جو موسیٰ علیہ السلام کا تھا, اور بہت اچھے طریقے کے ساتھ ان کے یہ 10 سال گزرے, اور بغیر کسی جھگڑوں کے, بغیر کسی لعنت ملامت کے, بغیر کسی دشمنیوں کے, 8-10 سال کوئی کسی گھر کے اندر رہ لے تو اس کے بعد تو پھر وہ بھی جھگڑے کے ساتھ ہی نکلتا ہے, اور اس کے بعد بیڈ میموریز لے کے, حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہوا. انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے وہاں پہ دن گزارے, اور اس کے بعد یہ ان کی لائف کا سیکنڈ فیز شروع ہوتا ہے. اور یہاں پہ رہنے میں بھی, یہاں پہ پہنچانے میں بھی اللہ تعالیٰ کی بہت ساری حکمتیں. یہ بھی کوئی اتفاقاً وہ وہاں پہ پانی پہ نہیں آ گئے, اتفاقاً یہ لڑکیاں وہاں پہ نہیں کھڑی ہوئی تھیں, بلکہ ساری اللہ کی پلاننگ تھی کہ اللہ نے اس گھر تک موسیٰ علیہ السلام کو پہنچانا تھا, جہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے بکریاں چرانی تھی، کیونکہ ہر پیغمبر نے بکریاں چرائیں، موسیٰ علیہ السلام کو بھی پیغمبری ملنے والی ہے. اس کے بعد 10 سال اللہ تعالیٰ نے ان کی ٹریننگ فرمائی ہے، 10 سال یہ ٹریننگ دی کہ بکریوں کو چرانا یہ بڑا مشقت طلب کام ہوتا ہے، کیونکہ بکریاں جو تھی نا وہ شرارتی سے جانور ہوتا ہے، کوئی ادھر نکل جاتی کوئی ادھر نکل جاتی، بڑی صبر کے ساتھ ان کو رکھنا پڑتا ہے، بڑی خیر خواہی کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، ان کو بھیڑیے سے بچانا پڑتا ہے، ان کی بڑی نگہداشت کرنی پڑتی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے آگے جا کے بنی اسرائیل کو جو بڑے بگڑے ہوئے تھے ان کو بھی سنبھالنا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو بڑا صبر بھی کرنا تھا، بڑا ڈسپلن چاہیے ہوتا ہے، موسم کے کچھ بھی ہو کیسا بھی ہو، بکریوں کو چرانا بھی ہے، بڑی مشقت کا بھی کام ہوتا ہے. یہ کام اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں سے لیا. اب کیا یہ نوکری گھٹیا جو پیغمبروں نے کی؟ ہمارے نزدیک تو یہ تو بہت ہی نیچا کام ہوگا. ہاں کوئی کام کو نیچا نہ سمجھے، اصل انسان کا کردار ہوتا ہے، اصل اس کے جو مینز ہے کس طرح سے وہ آنیسٹی سے کام کرتا ہے یا نہیں، یہ چیز میٹر کرتی ہے. جو ذریعہ آمدن ہے وہ حلال ہے یا نہیں یہ میٹر کرتا ہے، یہ چیزیں نہیں میٹر کرتی جو ہم نے سمبل بنائے ہوئے. دیکھ لیں ہمارے معیار گھٹیا اور اعلیٰ کے کیا ہیں، ہمارے معیار غیرت اور شرم و حیا اور بے حیائی ان کے کیا ہیں، اور اللہ کے ہاں کے کیا ہیں، ہم نے تو بالکل ہی الٹ بنائے ہوئے.